خوف خدا عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فکر شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 2، فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نمبر 1، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. چودہ سو 42 ہجری کے شوال المکرم کی آج چوتھی شب ہے. ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوال کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی صواب یعنی درست دے پاؤں گے، ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف اپنے کہے پر بے سبب اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
شیخ علی قدم میرے اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ رمضان کے بعد مسجدوں میں وہ رونق نظر نہیں آتی جو رمضان المبارک میں ہوتی ہے، نمازیوں کی تعداد بھی کم ہو چکی ہے، تو کیا ایسا کرے کہ رمضان کے بعد بھی نماز پڑھنے کا جذبہ برقرار رہے اور مسجد میں آنے جانے کا شوق بڑھے اور اللہ کی عبادت میں دل لگے؟
اس کے لیے دعا بھی کریں اور فیضان نماز کا درس بڑھا دیں. مگر اب یہ کہ اب تو یہ سوال رمضان شریف کے بعد چلا ہے، آپ کا جو میں نے سنا رمضان شریف میں جتنی زیادہ کوشش کی جائے نمازیوں پر، جو نئے نمازی ہوتے ہیں تو وہ اس میں سے کچھ نہ کچھ نمازی ایسے ہوتے ہوں گے کہ جو پھر مستقل پرمیننٹ نمازی بن جاتے ہوں گے. تو اب بھی یہ کہ کوشش من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. تو جو رمضان شریف میں نہیں، رمضان شریف میں مساجد میں نظر آتے تھے، اپنے اپنے علاقے کے عیسائی بھائی ہیں، مبلغین ہیں، ذمہ داران ہیں، وہ ان سے رابطے کریں، ملاقاتیں کریں اور ان کی مزاج پرسی کریں، عید مبارک کریں اور ان کو پھر سے مطلب ہے کہ مسجد میں آنے کی ترغیب دیں. تو اب چونکہ وہ نیا مطلب ہے کہ وہ ایک تھا رمضان شریف گیا ہے، تو کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے اثر باقی ہوگا، تو یوں ترکیب بن سکتی ہے. اب یہ کہ سارے مبلغین کے لیے یہ ایک ٹاسک ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے ذیلی حلقوں میں یہ ڈھونڈیں ایسے بھائیوں کو جو رمضان میں صرف نماز پڑھنے آتے ہیں، اللہ کرے گا تو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا. بذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نبی بارگاہ میں سوال ہے، مجھے آپ سے بتا دیں کہ عیدی لینے دینے کا سلسلہ کہاں سے اور کب سے شروع ہوا؟
اس کی تو کوئی مجھے معلومات نہیں ہے کہ کہاں سے اور کب سے شروع ہوا، لیکن یہ کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے یہ دیکھا ہے کہ عیدی دی جاتی ہے، اور اس پر دینے لینے پر کوئی اعتراض کبھی سنا نہیں ہے. لوگ دے رہے ہیں، بچے شوق سے لے رہے ہیں، بعض لوگ بڑوں کو بھی دیتے ہیں، امام صاحب کو، خطیب صاحب کو، مؤذن صاحب کو، مسجد کے قادمین کو، سب کو دینی بھی چاہیے، ایک تو اچھا کام ہے. اگر یہ بعد میں بھی کسی نے دینا شروع کیا ہے تو ایک اچھا کام ہے، مسلمانوں کی دل جوئی ہوتی ہے، مسلمانوں کی دل جوئی جائز طریقے پر، یہ ثواب کا کام ہے، تو یہ جائز طریقہ ان کو گفٹ ہے، عیدی جو ہے تحفہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ، میں نے سب بچوں کو عیدی تو نہیں دی، کچھ نہ کچھ بچوں کو دی ہے، اور کچھ نہ کچھ بڑوں کو بھی دی ہے. اگر آپ کو عیدی میں دعائے مدینہ چاہیے تو یہ تو وہ زبردست عیدی آپ نے مانگی ہے، اس میں تو یہ کہ دونوں طرف سے ہو. میں آپ کو دعائے مدینہ دیتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اپنے امی ابو کے ساتھ، خاندان کے سب افراد کے ساتھ مدینہ شریف کی باادب حاضری نصیب کرے، حج کی سعادت بخشے. اب آپ بھی مجھے یہی دعا دے دینا، دعا مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
استاد
سوشل میڈیا کے ذریعے جو سوالات آئے ان کا ایک مجموعہ خلاصہ آپ سے سوال کی صورت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ عیدی بچوں کی جو جمع ہو جاتی ہے، بعضوں کے پاس سینکڑوں، بعضوں کو ہزاروں، اور بعضوں کے پاس جہاں تھوڑا بڑا گھر ہوتا ہے، بڑا خاندان ہوتا ہے، تو بچوں کے پاس 20-25 ہزار روپے بھی عیدی جمع ہو جاتی ہے. جی، تو اب یہ بڑی عیدی جو جمع ہو جاتی ہے، بھلے وہ 5,000 ہو، 2,000 ہو، یا 20,000 ہو، یا 10, اس کا صحیح ایسا استعمال، کیونکہ یہ بچے ہیں، نابالغ ہیں، ہو سکتا ہے تو 2-5 سال لگیں، 10 سال لگیں، والدین کو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ ان کے اس پیسے، کیونکہ بعض اوقات گھر میں ضرورت ہو نا تو بعد میں ڈال دیں گے کہ نام پر ماں باپ نکال بھی لیتے ہوں، تو آپ ایک اچھا سا مشورہ دیں گے ان بچوں کی یہ عیدی ان کے لیے محفوظ ہو جائے یا ان کے لیے ایسی کام میں آ جائے، کیا فرماتے ہیں؟
شرعاً تو یہ ہے بچوں کی ملک، نابالغ کی ملک ہے، ہر صورت میں ماں باپ اس میں تصرف نہیں کر سکتے اور ان کو سنبھال کے ہی رکھنا ہے، یا تو ان بچوں پر یہ خرچ کر دیں، جیسے بچوں کو کوئی غذا کھلا دی، کوئی چیز لا دی، کھلونے کے اگر وہ کھیلتے ہیں تو کھلونا لا دیا، علاج کی ضرورت ہی تو اس سے دوا دارو کیا اس کا، تو یہ نے لباس ہے یہ دلا دیا، تو یہ جو بھی رقم ہے یہ بچوں پر ہی خرچ کریں یا اس کو جمع کر کے رکھ دیں، جب بالغ ہو تو اس کو دے دیں، جبکہ سنبھالنے کے قابل ہو گیا ہے، بالغ ہو گیا سنبھالنے کے بھی قابل ہو گیا ہے، تو اس کو دیا جائے گا، ہے اس کا یہ، اور کوئی اس میں کھا پی نہیں سکتا، اس کو تبدیل بھی نہ کرے بلکہ اسی کے لیے رکھے۔ بعض صورتیں ہوتی ہیں جس میں ماں باپ بچے کی رقم استعمال کر، لیکن وہ صورتیں پھر یہ کہ وہ دور ہیں ذرا، عام طور پہ اس کی ضرورت نہیں پڑتی، تو اس لیے اس کو چھیڑے نہیں ان کے پیسوں کو، یہ سمجھو کہ یوں سمجھ لو کہ یہ آپ کے پاس ایک طرح سے امانت ہے، مطلقاً امانت نہیں کر رہا، کہ یہ تبدیل بھی نہ کریں اس کو، ایز اٹ از اس کو باقی رکھیں، یہ کے لیے نہیں ہے یہ مسئلہ، جو بھی بچے کو گفٹ دی گئی اس کے مسائل ہیں، لیکن پھر بات صورت ہیں اس میں کہ بچے کو کیا چیز دی گئی، مثال کے طور پر بچے کے نام پر آیا آم کی پیٹی آ گئی، اب آم کا سیزن آ رہا ہے تو آم کی پیٹی اٹھا کر کسی نے دی یہ بچے کے لیے، تو اب یہ انڈرسٹوڈ مانا جائے گا کہ یہ بچہ ساری پیٹی نہیں کھائے گا، تو اب یہ کہ یہ گھر کے افراد کھا سکتے ہیں، بچے کے نام پر مٹھائی کے ڈبے دیتے ہیں بعض اوقات، تو یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ایکچولی سب گھر والوں کے لیے ہوتی ہے، پیار میں یا تو بچے کا نام لیتے ہیں یا مروت میں کوئی بھی انہیں صورت ہو تو وہ بچے کے نام پر دے دیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
یہ کیش، اس کا مطلب کہ کیش ملتا ہے بچے کے لیے، تو یہ ایک ذہن جاتا ہے کہ کیش ہے تو یہ بچے کے، لیکن اگر کوئی ایسی بڑی چیزیں مل جاتی ہیں جس کا آپ نے آپ کی پیٹی کا یا مٹھائی کے کچھ ڈبے کے دیے وغیرہ، تو پھر ایسی صورت میں جو آپ نے فرمایا اس طرح والدین کا ذہن جانا چاہیے۔
نہیں، یہ کیش میں بھی گنجائش تو نکلتی ہے بعض صورتوں میں کہ بچے کو دیا لیکن یہ ایکچولی دینا بڑوں کو ہے، بڑے شرما رہے ہیں، نہیں نہیں آپ نے بچوں کے لیے رکھ لیں، اپنے بچوں کے لیے رکھ لیں، اس طرح کرتے ہیں بعض اوقات، تو یہاں مراد یہی ہوتی ہے کہ لے لو نا۔
آپ عید سے نکل کر اگر آپ جیسے آپ نے فرما رہے ہیں، اب بچہ جیسے پیدا ہوتا ہے تو لوگ ملنے جاتے ہیں یا بچے کو عموماً گود میں دیتے ہیں، تو یہ ایک ہمارے یہاں ہے کہ جیب سے 500 روپے یا 100-200 روپے نکال کر بچے کے اس میں ڈال دیتے ہیں، اس کپڑے میں ڈال دیتے ہیں، یاد میں دے دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ جو رقم گئی یہ کس کی ہے؟
یہ تو بچے کو دی انہوں نے، بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ بچے پر خرچ کیا جائے،
اب خرچ ہو گئی ہے، خرچ ہو گئی ہے، پچھلے سالوں کی بھی ہو گئی ہے، اور آج ہو سکتا ہے ہمارے کچھ ایسے ناظرین ہوں جو ہمیں دیکھ رہے ہوں اور ان کو ایسا لگے کہ یار یہ تو خرچ کر دیا، جیسے مہینوں کے انتخاب کے تعلق سے ہمیں فون آتے رہے کہ جو پچھلا ہو گیا اب اس کا کیا کرے،
تو یہ میں اگر بولوں گا کہ توبہ کرو اور جتنا کھا پی لیا سب نکالو، تو آپس میں تبصرے شروع ہو جائیں گے، یار یہ مونڈھا نہ لوگ، بس یار اللہ معاف کرے، آئندہ خیال رکھیں گے، چلو جب دینے کا نام آتا ہے نا واپس نکالنے کا تو دم گھٹنے لگتا ہے، یہ ایک مصیبت ہے، اور میں نے جو مسئلہ تو عرض کر دیا، تو مسائل سیکھنا ضروری ہے، اور یہ کہ سیکھا نہیں توبہ کریں کہ آپ نے کیوں استعمال کیا ہے، اس کے مال میں تصرف کیا، استعمال کیا، اور جتنا استعمال کیا وہ سب نکالو، بچے کے اکاؤنٹ میں ڈال دو، آپ بولے یاد نہیں ہم کو، تو زیادہ سے زیادہ ذنے غالب کریں آپ، یہاں خیال جم جائے، 100 کھایا اس کو 125 دے دو، 500 کھائے تھے 600 دے دو، جائے گا تو گھی کھچڑی میں گرے گا نا، بچہ تو آپ
کے
نہیں، بچہ تو آپ ہی کہنا، ویسے بچوں کو آپ بولے ہم اتنا خرچہ کرتے ہیں وہ صحیح ہے، تو بچہ مانگا بھی تھا تو رو رو کے یا اللہ بیٹا دے، سب آیا تو سنبھالو، خرچہ تو کرنا ہی پڑے گا، لیکن جو خرچہ کیا اس میں کاٹ کٹوتی نہیں کر سکتے آپ، وہ آپ کو کرنا ہی تھا، آپ بالکل آپ کی کفالت میں ہی ہے، لیکن اب مطلب یہ کہ یہ رقم نکال لیں، اب مزید جو خرچہ کرے بھلے اسی رقم میں سے اس پر خرچہ کرے، باپ جو ہے یہ باپ اس کا سرپرست یا باپ، مین تو باپ ہی ہوتا ہے، لیکن باپ کی فوتگی کے بعد یا کوئی صورت ہو جیسی تو باپ کے بعد پھر دادا کی باری آتی ہے. تو اس طرح مطلب جو سرپرست ہے جس کو گارڈین شاید بولتے ہیں،
جی ہاں،
تو یہ اس کے پاس یہ رہیں گے، ماں کے پاس نہیں، مین باپ ہے اس کا. یہ باپ جو ہے تو ماں نے بھی اگر استعمال کیا وہ بھی نکالے، بہن نے اتنی بڑی ٹافی ملی تحفے میں وہ اور وہ مطلب کھولا بچے نے اور بہن نے آپ کر کے وہ پیار پیار میں آدھا کھا ڈالا، نکالو کیوں کھایا، کھانے یاد نہیں ہے. ہاں یہ بچہ کھا کر بیزار ہو جاتا ہے، پھینک دیتا ہے، اب ظاہر ہے کہ یہ بکتا تو ہے نہیں، تب بھی اس کو فریج میں سنبھال کر دوبارہ کھلا سکتے ہیں، اسی بلے تو یہی کریں، اور نہ بالکل ضائع ہو رہا تو پھر اب جو چاہے اس کے ساتھ کریں، کھا پی لیں. یہ خیال رکھنا ہے، مطلب بچے کا معاملہ تھوڑا نازک ہے، اس کے لباس، بچے کے لیے کھلونے وغیرہ لینا تو اپنی نیت سے لیں، یعنی باپ جو ہے کہ وہ اپنی ملک میں رکھے. اب یہ کہ مسئلہ یہ کہ کھلونا لیتے وقت یہ نیت تھی، کھلونا یا لباس یا کھانے کی چیز، پینے کی چیز، بسکٹ، جو بھی اگر آپ نے لیا بچے ہی کی نیت سے کہ میں میرے فلاں بیٹے کے لیے لے رہا ہوں یا فلاں بچی کے لیے لے رہا ہوں جو ہوں نابالغ، تو یہ جب آپ لے لیں گے نا تو اب یہ اس بچی یا بچے کی ملک ہو جائیں گے، اس کے اونر وہ ہو جائیں گے. اب آپ بولیں گے میں نیت بدلتا ہوں تو اب نیت نہیں بدل سکتے، وہ لینے سے پہلے نیت کرنی ہوتی ہے. اب کیا کریں آپ، تو سب بچے کھلونا تو اس کے لیے لیا ہے میں نے، کھیلیں گے تو سارے اور توڑے پھوڑیں گے، تو اب اس کے سوا اس کا یعنی اس کا حل ہے، یہ حل تھوڑا یہی ہے کہ وہ تھوڑا دل پر بھار پڑتا ہے لیکن بہرحال حل ہے. یہ جو چیز آپ نے بچے کے لیے لی یہ اس کا باپ یا جو بھی سرپرست ہے، ماں نہیں ہے، باپ یا جو بھی سرپرست ہے، وہ اس کی مارکیٹ ویلیو جو بھی ہو اس کے مطابق خرید لے، اور وہ پیسے بچے کو ادا کرے یا بچے کے لیے سنبھال لے، الگ سے کر لے اس کو. اب یہ چیز اس نے خریدی ہے باپ نے یا سرپرست نے، اب یہ اس کی ہو گئی، اب یہ بچوں میں ڈال دے، جو کھیلے اس کا، جو توڑے، جو چاہے کرے، اب یہ سب کے لیے اس نے ڈال دیا، لیکن مالک کسی کو نہیں کیا، ملک اپنی رکھی کہ ہوں مالک میں اس کا. تو اس میں یہ بھی کھیلیں، رشتے دار کے بچے، پڑوس کے بچے کھیلیں، جو کریں. اب کیا ہوتا ہے کپڑے بچے کے لیے لیتے ہیں، پھر دوسرا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ یہ اس کو چھوٹے پڑتے ہیں، یہ دوسرے بچے کو پہناتے ہیں، یہ نہیں ہے نا، یہ طریقہ غلط ہے، یہ جائز نہیں ہے. یہ اب آپ نے یا تو نیت یہ کی تھی آپ نے جو اس کے لیے کپڑے وغیرہ لیے کہ یہ ہیں میرے، بھلے میرا بچہ پہنے، ہے میرے، یہ نیت ہو کہ اپنے لیے لے رہا ہوں، تو آپ بھلے بچہ پہنے پھر چھوٹا بچہ پہنے یا دونوں بچے ایک سائز کے یا بیلڑے یہ دونوں پہنے، تو وہ ایک الگ چیز ہے. بیلڑے نہیں بولتے، یعنی کہ
اچھا جڑوا
جڑوا جڑوا اردو میں جڑواں بولتے ہیں، اچھا اپنی میمنی میں بیلڑا بولتے ہیں. اچھا اچھا خیر، تو اس طرح مطلب یہ کہ اب اس میں بھی کنفیوژن کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے اب تو نیت نہیں کی تھی، ابھی تو بچے تو ہمارے بڑے ہو گئے، اب تو یہ بیکار ہو گئے، کوئی حرج نہیں ہے. آپ مطلب اس کی مارکیٹ ویلیو لگا لیں، اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں. ہزار روپے کا جوڑا تھا نا، اب اس کی قیمت رہ جائے گی 10-20 روپے. عام طور پہ یہ پرانے کپڑوں کی اتنی ویلیو نہیں ہوتی، پھر اگر ٹوٹ پھوٹ گیا تو پھر تو مفت بھی نہیں لے گا وہ کباڑی جو ہے، تو اس کی مارکیٹ ویلیو لگائے گا کباڑی تو ہی پتا چلے گا. تو اس طرح مطلب یہ کہ آپ اس کی مارکیٹ ویلیو لگا کر آپ خرید لیں. مثال کے طور پر آپ کے یہ کپڑے سارے ڈھیر لگا دیے، اس کے کھلونے بچے کچے لگا لیے ڈھیر، اس کے چھوٹے چھوٹے برتن لیے تھے وہ بھی ڈھیر لگا دیا، اور اب اس کی مارکیٹ ویلیو نکالی، کسی ایک دو کباڑی کو پوچھا کہ یار یہ کتنے میں لوگ ہیں، تو آپ کو پتا کباڑی تو پانی کے دام پہ مانگتے ہیں، تو ایک سے آپ پھر بارگیننگ کریں کہ یہ زیادہ سے زیادہ کتنی قیمت اس کی لگے گی، کتنے میں آپ لیں، تو یہ ہو سکتا ہے کچھ بڑھا دے گا، پھر آپ کسی اور کباڑی کو دکھا دیں وہ جو قیمت اس طرح آپ اندازہ لگائیں.
حل ہے آپ کے پاس؟
حل ہے کہ اس کا میں نے فائنل اندازہ لگائیں, کم نہیں جانا چاہیے. ہاں آپ نئے کے بھاؤ میں خریدتے ہیں اور اس کا دام بڑھا نہیں ہے, بات چیزوں کا دام بڑھ جاتا ہے. گو گولڈ از گولڈ, ایسا نہ ہو مطلب کہ بچی کے سونے کے زیور آپ بولیں گے میں پچھلی قیمت پر چلو خرید لیتا ہوں, باؤ ٹو باؤ. باؤ ٹو باؤ نہیں, کرنٹ باؤ جو ہے نا, کرنٹ ریٹ اس میں خریدنا ہوگا جو مارکیٹ ویلیو ہے, یہ خیال رکھنا ہوگا.
ارے یہ جو باتیں آپ ارشاد فرمائے تو ہم آپس آپس میں ہم نے گھر میں کیا, بچہ پیدا ہوتا ہے تو مثال کے طور پر نانی نانا یہ لاتے ہیں اپنے نواسے کے لیے یا نواسی کے لیے تو ٹھیک ٹھاک دے دیتے ہیں, تو اب کیا مطلب کہ وہ داماد کہہ دے گئے یہ جو آپ دے رہے ہیں یا اب اس کی مل تو نہ کریں, تو یہ بولنا مناسب رہے گا یا کیا؟ کیونکہ وہاں تو جو
انڈرسٹینڈنگ ہوتا ہو نہیں, اپنے لیے نہ بولے, آپ کی بیٹی کے لیے مل کر دیں.
اچھا
تو شاید وہ دل دل لگ جائے, سمجھ جائے.
سمجھ
جائے. اور بیٹی ان کی جو بیٹی ہے نا اس کا ذہن بنا ہوا ہونا چاہیے, ورنہ یہ بولے نہیں مجھے نہیں چاہیے اس کو دو, پھر مسئلے کھڑے ہوں گے. تو یہ پہلے سے سب کو گھر میں مسائل سمجھنے چاہیے, لیکن سائیں بھائی سمجھا نہیں سکیں گے. اب بول رہے کچھ, یہ سمجھیں گے کچھ اور سمجھائیں گے کچھ, پھر ہوں گے فساد. بہار شریف کے چودہویں حصے میں, شاید میرا خیال ہے چودہویں حصے میں اس کے مسائل ہیں غالباً.
جی جی چودہویں حصے میں.
مفتی صاحب چودہ ہی فرما رہے ہیں.
ہاں ٹھیک
ہے. ہبا کا بیان,
ہبا کا بیان,
ہبا کا بیان, اس میں آپ پورا بیان پڑھ لیں, سمجھ نہ پڑے تو کسی اپنے جو عالم ہو عاشق رسول یا کوئی اپنے مطلب مفتی دارالافتاء علیہ سنت والے جن صاحب کا کانٹیکٹ آسان ہو سکے تو ان کے ذریعے آپ سمجھ لیں. اس میں ایسے بھی ملیں گے آپ کو جو اس میں بولیں گے نہیں نہیں یہ یوں ہے یوں ہے, اب بچنا مشکل ہے. تو پہلے بھی تو بچنا مشکل تھا, نئی بات تھوڑی ہے.
لوگ نئی بات کو ایسا کیوں کہتے گیا یہ نئی بات لے کر, یعنی
کہ بعد مولانا جو ہوتا ہے نا, مولانا مائنس پورا لفظ, ماڈرن ٹائپ کے بھی تو نکل پڑے نا, طرح طرح کے نکل پڑے جو کیا کیا بول رہے ہوتے. یہ میری ان باتوں کو رد کر دیں گے, یہ اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے. اور ان کا یہ نعرہ ہوتا ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں دیش تم کو بھی لے ڈوبیں گے, ان کا نعرہ یہ ہوتا ہے. یہ طرح طرح کے چینلز پر بیٹھے ہی ہوتے ہیں,
جیسے فک پر
کیا کیا مطلب لگا رکھی ہوتی ہے.
آپ کیا اس میں فک پڑھنا ضروری ہے جو آپ مسائل بیان فرما رہے ہیں؟
اس میں میں نے کہا نا باہر ہی مسائل, جو چودواں حصہ ہے نا اس میں جو لکھا ہے اس کو فالو کریں, فتح رضویہ میں جگہ جگہ اس کے مسائل ہیں.
تو یہ کیا جو آپ مسئلے بیان فرماتے ہیں کہ یہ یوں یہ یوں یہ یوں کر لو, یہ باہر شریعت میں ہے تو یہ فتح رضویہ میں ہے, جو آپ بعض اوقات عالمگیر کا اور بعض کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں, تو کیا یہ کہ قرآن و حدیث سے نکلے ہوئے مسائل
اندر جائیں گے؟ علماء جو ہوتے ہیں جو یہ مسائل لکھتے ہیں بیان کرتے ہیں وہ اصل میں قرآن و حدیث سے نکلے ہوتے ہیں. یہ
اس آیت سے یہ ثابت ہوا, یہ صدی سے یہ ثابت ہوا,
اس میں بھلے لکھا نہیں ہوتا تو پھر کتاب پھر
ہر مسئلے کے آگے حدیث ہو یا آیت وغیرہ ہو تو پھر وہ
بہار شریف کا اسلوب یہ ہے. جیسے کہ پہلے کوئی باب ہے, یہ ہبا کا ہی باب ہے, تو اس میں یعنی ہبا مانے گفٹ, چیپٹر آف گفٹ. تو پہلے جیسے آیت یا آیتیں لکھیں گے
ٹھیک,
ہو سکتا ہے یہاں بھی لکھی ہوں, پھر چند حدیثیں بیان کریں گے جن میں یہ مسائل کا اشارے مل رہے ہوں گے, کہیں کھلے الفاظ میں ہوں گے, پھر آگے جا کر فقہ کے مسائل, اس دوران عرف و عادت سے بھی اس کو واضح کریں گے, سمجھائیں گے اس طرح مطلب یہ کہ یہ یوں لکھتے ہیں. اور فتویٰ جو دیتے ہیں وہ بھی فتوے میں بھی یہ کہ آیت حدیث موقع کی مناسبت سے بعض مختصر جواب بھی ہاں نامے بھی ہوتے ہیں.
تو اس کو آپ یوں کہہ دیتے ہیں جیسے کہ فقہ فرماتے ہیں, علماء فرماتے ہیں,
علماء فرماتے ہیں, فقہ کرام میں بھی ذرا عام آدمی
نہیں سمجھتے,
علماء کرام مفتیان کرام.
جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر ہم کو پرچے پر ایک دوائی لکھ کر دے دیتا ہے, پیچھے ڈاکٹر نے جتنا پڑھا ہے وہ سب کچھ تو سامنے لاتا نہیں ہے کہ میں نے یہ سب کچھ پڑھا تھا اور یہ ہے, इसमें इतना कंपाउंड होता है, इसमें इतने केमिकल होते हैं, ये सब होगा, ये है कि केमिकल इतनी मिकदार आपके इन कामों के लिए आएगी, और ये सब मिला के देखे ये गोली बन गई है। तो अब ये एक गोली का नाम मैंने लिखा है,
और याद रखना पानी भी डाला है इसमें।
हाँ,
फिर यूं भी बोले
तो जैसे हम डॉक्टर की एक लिखी हुई दो लाइनों पर भरोसा कर लेते हैं कि डॉक्टर ने लिखा है तो सही लिखा होगा, उसे पढ़ा है, तो ये ओलामा अभी पीछे से सारा पढ़ा हुआ इनका होता है।
जी हाँ, मदीना मदीना बहुत अच्छी मिसाल दी। इस तरह इमारत बिल्डिंग जो भी बेचते हैं थोड़ी बोलते हैं हमने सीमेंट इतनी डाली तो पानी इतना लग, कुछ कुछ बताते भी होंगे, सच जुड़ जो भी चलता होगा, लेकिन ये हर हर एक पूछता भी नहीं कि सरिये का गेज कितना था और सीवरेज की लाइन कैसे थी, फिर भले वो रोता रहे जो जब देखो गटर भर जाती है। सीवरेज और ये नया जो ये प्रोफेशनल जो लोग बनाते हैं ना, आमतौर पर ठेकेदारी बना रहे होते हैं, इसमें तजर्बा यही है कि बड़े मसाइल, अगर आप अपने लिए कभी कोई इंतखाब करें ना किसी मकान का, किसी फ्लैट का, इमारत जब बन रही है उससे बात करने, अगर वो आदमी सही हो तो, कि इसमें गेज कितना होगा सरिये का, और पाइप लाइन जो है ना इसका मतलब चौड़ाई कितनी होगी इसका, अब इसके मुझे याद नहीं इसको क्या बोलते, तो
ड्रेनेज के जो पाइप होते हैं,
ड्रेनिंग ये बहुत जरूरी है, इसके तकलीफ हमने उठाई है ना यार, तजर्बा है ऐसा, फिर रोज रोवे आदमी और रोज मसाइल,
स्पेशली जो अब कंसील चीजें हैं जैसे कि ड्रेन का पाइप है, इलेक्ट्रिक के तार हैं,
इसमें वो बड़ी मसाइल है।
इसी तरह अंदर में जो पाइप चलते हैं लोहे के, जिससे पानी और गर्म पानी और ठंडे पानी की जो सारी सप्लाई चल रही होती है, तो ये जितना भी अंडरग्राउंड यानी कंसील जो चीजें हैं, बिलखसूस उसमें सीमेंट बजरी लोहा सीरिया सब आ जाता है, कि आपके कहने का मकसद ये कि उसमें कंप्रोमाइज ना किया जाए, वो उम्दा और बेहतरीन लगाया जाए,
इसको मालूम भी होनी चाहिए ना जो खरीद रहा फ्लैट।
यानी ये मैं सोच रहा था कि हम आपकी इस बात का एक ऐसी हेडिंग बनाए, जब आप अपना मकान बनाएं तो इन बातों का ख्याल रखें।
पहले तो एक मस्जिद की तरफ खिड़की बनानी चाहिए, इस नियत से कि अजान की आवाज आएगी,
सुभान अल्लाह,
खिड़की बनाना एक सवाब का काम हो जाएगा।
क्या बात है,
मतलब हमारे यहाँ तो वेस्ट ओपन पसंद करते हैं, हवा आएगी, तो अगर हम नमाज अजान की आवाज के लिए खिड़की बनाएंगे तो हवा रुकेगी थोड़ी, हवा ने तो आना ही आना है, हवा के लिए बनाई तो सवाब नहीं मिलेगा, अजान के लिए बनाई तो सवाब मिलेगा। मस्जिद जिस तरह से उस तरह खिड़की बना दी, मस्जिद की जियारत करता रहे, दुरुस्ती पढ़ना मुस्तहब है, मस्जिद को देखकर अल्लाह के घर को देखता रहे, सवाब कमाता रहे,
तो घर भी फिर वही बनाना चाहिए, अजान की आवाज आए, दुरूद और सलाम की आवाज आवे,
दुरूद और सलाम वाली मस्जिद के पास घर होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। मैं दुरूद और सलाम वाली मस्जिद के घर मस्जिद के बाद 6 महीने की उम्र से रहता था।
क्या बात है,
जब होश संभाला दुरूद और सलाम की आवाज सुनी, अजान से पहले दुरूद शरीफ पढ़ा जाता था, बहुत सलातो सलाम, जुम्मे में सलातो सलाम, 11वीं के 11, 12वीं के 12, वाज और लान बटती थी शिरनी, तो वो बस उसी को देख देख कर वहां फिर जाता भी था, जब चलना सीख गया तो भाग भाग के। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुरूद सलाम पढ़ रहा हूँ, मैं सोचता हूँ कि अगर मैं कहीं और मेरा घर होता तो पता नहीं मेरा क्या बनता। ये एक बहुत आपको इम्पोर्टेंट बात बताई है मैंने, जो आशिकान उसूल है वो गौर कर ले, मतलब थोड़ा मतलब महंगा मिले मकान, लेकिन मिले ऐसी जगह पर जहाँ दुरूद और सलाम पढ़ा जाता हो, आपका बच्चा अल्लाह करेगा आशिक रसूल बनेगा, आपकी भी आंखें ठंडी होते रहेंगी, कान में ये रस घोलते रहेंगे, अल्लाह और रसूल के कलाम नाते हैं और ये आप सुनते रहेंगे तो ईमान ताजा होता रहेगा इंशाअल्लाह।
صلاه و سلام عليك يا رسول الله صلاه و سلام عليك يا حبيب الله يا رسول الله کے پیارے دلوں کو پیار ہے یا رسول اللہ کے پیارے دلوں کو پیار ہے ہم نے یہ نعرہ لگا اپنا بیڑا پار ہے کل میں وہ گا ہمارا داخلہ اشارہ سے کل میں وہ گا ہمارا داخلہ اشارہ سے یا رسول اللہ کا نام
لگاتے جائیں گے تلا تو سلام علی رسول اللہ تو سلام علی حبیب اللہ.
ماشاء اللہ, مکان بنانے کے تعلق سے امیر سنت نے بہت اپنے قیمتی بلکہ پرائز لیس میں کہوں گا مشوروں سے ہمیں نوازا ہے اور اپنے تجربات ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں. عموماً ہوتا یہ کہ گھر بننے کے بعد گھر والے جس چیز کو بہت زیادہ دھیان دیتے ہیں نا وہ سب سے ہے کلر. کلر کون سا ہونا چاہیے, سب کے سامنے کلر رکھے جائیں گے, پھر وہ سینیٹری نلکا کون سا لگانا ہے, شاور کون سا لگانا ہے, تو یہ بہت ساری چیزوں پر ہم آپس میں مشورے کرتے ہیں. لیکن اس مکان بنانے والے نے کبھی بھی اس پر غور نہیں کیا ہوگا کہ میرے بلڈنگ کے اندر پائپ کون سا لگا ہوا ہے, تار کون سا لگا ہوا ہے. یعنی جو چیزیں باہر ہیں نا جسے آپ 100 دفعہ مثال دے رہا بدل سکتے ہیں, اس پر تو آپ 100 مشورے کر رہے ہیں, لیکن جس کا بدلنے کے لیے آپ کو پوری بلڈنگ کی کھدائی کرنی پڑے گی, دیواریں توڑنی پڑے گی, فرش توڑنا پڑے گا. یعنی جس ٹائل کے لیے آپ نے 100 مشورے کیے نا, اس ٹائل کے نیچے جو پائپ بچھا ہوا ہے نا, اس پر شاید آپ نے ایک بار بھی شاید توجہ نہیں کی ہوگی, بلکہ وہ اعتماد, اب اعتماد کے سوا میں چارہ بھی کیا ہے,
کیا کرے آدمی. وہ بول دے گا نہیں نہیں آپ کچھ کے قطرہ بھی نہیں رکے گا, بولتے ہیں نا. اور سلوپ کا صحیح ہوتا ہے, گھر کے فرشوں کا بارہا اٹھ گیا سلوپ صحیح نہیں ہوتا, پانی ادھر کھڑا ہو گیا ادھر کھڑا ہو گیا, حمام میں سلوپ صحیح نہیں ہوتا پانی ادھر کھڑا ہو گیا ادھر کھڑا ہو گیا, اور اب بولو سلوپ لگے ایک قطرہ بھی نہیں رکے گا. میں ہوں نا
یہ ہوتا بھی ہے,
آپ آؤ تو ڈھونڈو اس کو, یہ ملے گا. اچھا پھر یہ کہ وائرنگ جو کرتے ہیں, وائرنگ میں باقاعدہ پوائنٹ لگے ہوتے, پوائنٹ کے پیسے بھی لگ جائیں گے, سب کچھ ہو جائے گا اس میں. یہ تجربہ اس لیے بولتا ہوں, وائرنگ نہیں ہوتی ہے, خالی پوائنٹ لگا ہوتا ہے,
کرنٹ نہیں آ رہا,
گھماتے رہو بلب کی چوڑی کا ستیاناش ہو جائے کہ یار شاید وہ کچھ لوز معاملہ ہے یا کچھ دور ہے, لیکن بلب ہو سکتا ہے آپ کے ہاتھ میں پھٹ کر کے ٹوٹ جائے, آپ کا ہاتھ زخمی ہو جائے. اس میں جب یہ دیوار ہے نظر ہی نہیں آتی ہے نا کہ وائرنگ, کنسل وائرنگ ہے, کیا کر دھوڑ وائرنگ ہے, نہیں ہوتی یار وائرنگ. یہ تجربہ اس لیے بول رہا ہوں میں, بہت ستاتے ہیں لوگ, اتنا ستاتے ہیں جس کی اتنی بنانے والے. یہ کہ اب یہ کہ آدمی کرے کہ یار ہم کو بھی اپنے کو تجربہ تھوڑی ہے کہ کتنی سیمنٹ چاہیے, کتنی اس میں بجری چاہیے, اور یہ کون سا گیج اس میں عمارت کی سائز کے اوپر ہے نا, کہ جتنا بوجھ اس پر جتنی بڑی سائز ہوگی اتنا سریا مضبوط ہونا چاہیے. یہ مجھے پتا اس وقت چلا کہ جب میں شہید مسجد میں فجر کی نماز کے بعد شاید بیٹھا ہوا تھا, بہت پرانی بات ہے, یہ مسالین میں ایک عمارت گری,
جی
شور مچ گیا, 100 سے زائد اموات ہوئی تھی شاید اس میں, تو وہ ہم لوگ بھی دوڑتے ہوئے پہنچے تھے وہاں, تو نا سمجھو قیامت سگرا. اوہو, تو اس کے سریے میں نے دیکھے تھے, سب وہ تار ہوتے ہیں نا پتلے پتلے, یار یہ سریے تھے, یہ شاید اس کو وہ بھاگ گیا تھا یا پکڑ لیا تھا, یعنی کہ صرف پیسے بچانے کے لیے ضروری بڑی عمارت سمجھے کھڑی کی تھی اس نے, سریوں پہ پتلے پتلے سریوں پہ وہ دھبڑ کا ہو گیا, تو پوری آ پڑی. جو فجر کی نماز کے لیے گئے تھے نا مسجد میں شاید وہ بچ گئے, باقی بے نمازی یا جو بھی بیچاری, خیر عورتیں تو نمازی بے نمازی جو بھی ہو, یا بوڑھے مریض بچے, 100 سے زائد مجھے یاد پڑتا ہے قرآن مچ گیا تھا.
یہ میوا شاہ میں بھی الگ سے بنا ہوا نا,
جی الگ سے بنا تھا اس کا. اللہ ان میں جو مسلمان فوت ہوئے اللہ پاک سب کی مغفرت کرے, بےچارے تو برسوں ہو گئے, دعوت اسلامی بھی شاید بنی نہیں تھی نہیں اس وقت, جب بن گئی ہو تو شروعات ہوگی. ہرل کوڑا مچ گیا تھا, یہ اور بھی عمارتیں گرتی ہیں تو پولیس تو خیر پھر ذرا پولیس تو کیس تو بنتے, مگر یار اب جب ایک 10-20 کروڑ کما لیے ایک عمارت پر, تو 1-2 کروڑ خرچ بھی ہو جاتے ہوں گے اور پھر سائڈ سے وہ نکل جاتے ہوں گے, ایسے بھی ہوتا ہوگا. اور بات یہ کہ کسی انصاف کرنے والے کے ہاتھ میں آ جاتے ہوں گے تو پھر وہ موج کرتا ہوگا سریوں کے پیچھے باریک سریا ڈالنے والا. اللہ کریم بس اگر قانون پر بھی صحیح بار عمل ہو جائے نا, اصل یہ سب کے قانون ہے کہ کتنا کیا کیا ڈلے گا, سب قانون ہے, اس پر عمل ہو جائے اور یہ رشوت خور جو ہے نا یہ توبہ کر لے نا, اور یہ پوری مطلب ظاہر ہے کہ یہ اس فیلڈ کے ہوتے ہوں گے کہ جو یہ عمارتوں کے اور نقشے یہ وغیرہ جو کرتے ہیں, تو یہ اگر قانون پر عمل کرے نا تو کوئی عمارت کمزور نہیں بن سکتی, کمزور بنے تو اس کو سریے کے پیچھے ڈال کے کمزور کر دے بنانے والے کو, موج کر جو بھی قانون ہو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر سزا کا عمل ہو نا صحیح معنوں میں تو شاید بہت بہتری آ جائے.
یہ تو آپ ان کے لیے کہہ رہے ہیں جو بلڈنگ رہائش کے لیے وغیرہ بناتے ہیں, لیکن جب آپ اپنے لیے بھی تو گھر بنا رہے ہیں نا پیارے اسلامی بھائیو, تو میں نے دوبارہ آپ کو امیر سنت کے اس مشوروں کو سامنے رکھا یہ عرض کروں کہ تھوڑا اپنی چیزوں میں بھی اگر آپ کو کوئی کمپرومائز کرنا ہے تو ان چیزوں پر کریں جس کا تعلق ڈیکوریشن سے اس طرح کی چیزوں سے ہے, لیکن ان چیزوں کے سستے کے نام پر کمزور لے کر تو تھوڑا سا انکوائری کر کے معلومات کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بہت بڑے نقصان سے بچ جائیں.
جو ٹائل لگاتے ہیں نا ٹائل, ٹائل میں میرا اپنا یہ شوق ہے کہ میں قبلے کی طرف رکھنے کی ترکیب ہوتی ہے. اور جیسے اس وقت میں اپنے گھر میں ہی ہوں جنت حال میں, میری ساری ٹائلیں قبلے کی طرف ان کا رخ ہے کہ نماز پڑھنی ہو تو آدمی اس لکیر پہ کھڑا ہو کر پڑھ لے قبلے کی طرف منہ کر کے, ورنہ ٹیڑھی ترچھی بھی تو بچھاتے ہیں لوگ. یہ بھی اگر آپ نے ہر کمرے میں حمام میں خاص کر کے تاکہ وہ کپڑے نہ ہو تو اس وقت قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ نہ ہو, تو اس کی احتیاط کے لیے یہ ساری ٹائلیں جو نا یہ قبلے کی طرف ہوں.
ماربل لگا ہوا ہے
فیضان ہمارے جتنے فیضان مدینہ بنتے ہیں ان میں بھی میں نے اب کہا تو ہے مطلب ظاہر ہے لیکن اب جگہ جگہ بن رہے, سب کا ذہن تو ہوتا نہیں اس طرف کہ قبلے کی طرف یہ ٹائلیں مسجد میں نہیں رکھیں گے تو کہاں رکھیں گے, قبلے کی طرف مسجد ہو فنائے مسجد ہو جو بھی ہو حمام ٹوائلٹ جو بھی سب کی ٹائلیں جو ہے نا وہ قبلے کی طرف ہو تو اس میں بڑی آسانی رہتی ہے, ایک مزہ بھی آتا ہے. مزہ تو اس وقت آئے گا جب جذبہ ہو قبلے کی طرف ہر چیز رکھنے کا, میرا چشمہ تو ابھی قبلے کی طرف ہی ہے نا, قبلے کی طرف ایک شوق ہے میرا تعظیم قبلے کی, کعبے کی تعظیم. اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں نصیب اپنا اپنا, ہم کو تو کعبے سے محبت ہے اور سبز سبز گنبد سے پیار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
ہر صحابی نبی
جنتی,
ہر صحابی نبی
جنتی,
دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز,
پیارا بازار آپ کو عید الفطر بہت 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 مبارک ہو. تقبل اللہ منا ومنکم.
اللہ بڑے پیارے پیارے بچے, بڑے پیارے پیارے انہوں نے نعرے بھی لگائے, عید مبارک بھی دی اور اللہ رسول کا ذکر بھی سنایا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال آیا, کیا ادب علم سیکھنے سے آتا ہے اور ادب اور علم میں کس کا مقام زیادہ ہے؟
کہ کہیں علم بڑھے گا کہیں ادب ہو سکتا کہ بڑھ جائے, جیسے کہ شیطان کے پاس علم بہت بڑا تھا لیکن اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی توہین کی, ادب نہیں کیا, اللہ کا حکم ٹالا, سجدہ نہیں کیا. تو ایسے کئی اہل علم بھی پائے جاتے ہیں جو نبی کا ادب نہ کرنے کی وجہ سے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کی وجہ سے وہ اسلام سے ہی خارج ہو گئے. اچھا آخری نبی نہیں مانا, یہ بھی اپنے آپ کو تو چھ بھی وہ اپنے طور پر ان کے پاس علم تھا لیکن وہ اس ادب سے محروم رہے کہ یہ عقیدہ ہے اور ضروریات دین میں سے کہ اللہ کے نبی محمد رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا جائے کہ ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے, یہ نئے نبی نہیں ہیں. تو اس طرح مطلب ہے کہ کبھی کبھی جو ہے نا ادب آدمی کو بھلے, اور بعض اوقات ادب وہ ہوتا ہے کہ اس کو علم اتنا نہیں ہوتا لیکن ادب اس کو تیرا دیتا ہے, اس طرح کے بھی واقعات ہیں. البتہ ادب کے ساتھ ساتھ علم دین ہونا یہ بہت مفید بھی ہے. بہت سے علم دین کی مقدار یا سمجھو گے اس کی اقسام ایسی ہیں کہ جس کا ہونا کمپلسری ہے. اب مفتی صاحب فرمائیں.
جی اسی طرح جیسے آپ نے فرمایا نا کہ اصل یہ ہے کہ ادب جو ہے وہ علم کا نور ہے, اور بغیر ادب کے علم کی نورانیت حاصل نہیں ہوتی. اور ادب کی پھر اقسام ہوتی ہیں الگ الگ قسم کی. ایک تو وہی ادب کی صورتیں جو آپ نے ارشاد فرمائی, اور ایک ادب کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جن سے علم حاصل کر رہے ہیں, جن چیزوں سے علم حاصل کر رہے ہیں, جن کتابوں کے ذریعے علم حاصل کر رہے ہیں, جس مقام پر علم حاصل کر رہے ہیں, ہر اس مقام کے جو آداب ہیں وہ علماء نے لکھے ہیں. کہ ایک حدیث پاک کے اندر ہے کہ تعلم العلم علم حاصل کرو, وتعلم الادب والسکینۃ, وتعلم السکینۃ والفقار لمن تعلم العلم. کہ علم حاصل کرو اور جن سے علم حاصل کر رہے ہو ان کے لیے ادب یعنی وقار و سکینہ سیکھو, یعنی ان کے سامنے تعظیم سے بیٹھنا اور سکون اطمینان سے بیٹھنا. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے اور آ کے تین سوالات چار سوالات انہوں نے کیے تھے کہ ایمان کیا ہے, اسلام کیا ہے, احسان کیا ہے اور قیامت کب آئے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے حکمت کے ساتھ اس جوابات ارشاد فرمائے تھے, لیکن آنے سے پہلے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے کر حاضر خدمت ہوئے تھے تو آپ کے کپڑے بالکل سفید تھے اور داڑھی بالکل سیاہ تھی آپ کی, کوئی گرد و غبار وغیرہ اس پر نہیں تھا. اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر آپ نے یہ عرض کی تھی کہ کیا میں قریب آ سکتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی, پھر انہوں نے دوبارہ اجازت طلب کی, پھر قریب ہوئے, حتیٰ کہ بالکل قریب بیٹھ کر وہ دو زانوں بیٹھ گئے ان کے سامنے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کیے. تو اس پر علماء نے یہ ارشاد فرمایا کیونکہ اس حدیث پاک کے آخر میں یہ ہے کہ یہ جبریل تھے جو تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے. تو علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح جبریل امین دین سکھانے آئے تھے, اسی طرح یہ سکھانے آئے تھے کہ دین کس طرح حاصل کرنا ہے. جس سے آپ دین حاصل کر رہے ہیں, علم حاصل کر رہے ہیں, اس کا ادب و احترام بھی کرنا ہے, اسی سے آپ کو علم آئے گا ورنہ علم نہیں آئے گا. تو یہ جو ادب ہوتا ہے یہ علم کا نور ہوتا ہے.
اعلیٰ حضرت نے فتح رضویہ میں کہیں کہ یہ بھی لکھا نا, لا دین لمن لا ادب اللہ, کہ اس کا کوئی دین نہیں جس میں ادب نہیں ہے. تو یہ دیکھو بعض ایسے آداب ہے کہ جو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں, لیکن یہ جو انہوں نے آداب بتایا نا علم کے آداب, یہ بھی بہت اچھے آداب ہیں, لیکن ان میں ایسا ہے کہ ان میں اگر کوئی بے ادبی واقع ہو بھی جاتی ہے تو ہر بے ادبی ایسی نہیں ہوتی کہ جو انسان کو کفر میں دھکیل دے. لیکن جتنا ادب کرے گا, یہاں تک کہ استاد کی سیٹ پر بھی نہیں بیٹھنا چاہیے کہ یہ بھی اس کے ادب کے خلاف ہے. اس کی یعنی کہ ہر چیز کا وضو جس جگہ کرتا ہے ادھر بیٹھ کر وضو نہ کرے, اس کا استنجا جہاں کرتا ہے وہاں بھی وہ بھی استعمال نہ کرے. یہ بھی ادب یعنی بہت وسیع ہے, اور جتنا ادب کرے گا اتنا برکتیں پائے گا با ادب با نصیب. لیکن اب یہ کہ کوئی کوئی کرتے بھی ہیں لیکن حالات ایسے ہی ہیں, بس استادوں کا تو مذاق اڑتا ہے آج کل. لیکن یہاں جو بھی آداب بیان کیے گئے وہ علم دین سکھانے والے استاد کی بات ہو رہی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
محترم میں میرا سوال ہے، یہ جو ہم جنازہ پڑھنے جاتے ہیں جنازے کے دوران امام صاحب کہتے ہیں آپ نے دائیں طرف سلام پھیرنا ہے، ایک ہاتھ چھوڑ دینا ہے، بائیں طرف پھیرنا ہے، ایک ہاتھ چھوڑ دینا ہے، کیا اس کا کوئی پتہ ہے یا آپ نے کتاب میں سے ہمیں بتائیے نا مجھے؟
کہا تو شاید توجہ نہیں ہوگی، غلط فہمی ہو سکتا ہے، سننے والے کی غلط فہمی ہو گئی ہو کہ جہاں کچھ پڑھنا ہوتا ہے وہاں ہاتھ باندھنے ہوتے ہیں، جہاں کچھ بھی نہیں پڑھنا تو جب آخری میں سلام پھیرنے کا ٹائم آتا ہے تو وہ اب کچھ پڑھنا تو ہوتا نہیں اس وقت، تو یہ ہے نہیں کہ مطلب اب وہ ایک سلام میں ایک ہاتھ کھولے اور بلکہ دونوں ہاتھ کھول لے اور اب سلام پھیر دے، صحیح طریقہ یہ ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد، یہ بہار شریعت کے چوتھے حصے میں جو طریقہ لکھا ہے وہ میں نے عرض کیا، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا.
انا زكريا حباب من سوريا، بعض الناس يتهاونون في بعض الامور ويرتكبون بعض المعاصي وعندما اناقشهم يقولون ان الله غفور رحيم، فما هو توجيهكم في هذه الامور حفظكم الله؟
آمین. یہ کہ گناہ کرنے والے کو سمجھایا جائے تو وہ کہتے ہیں اللہ غفور رحیم ہے. اب یہاں یہ طے نہیں کیا جائے گا کہ فلاں معاذ اللہ گناہ کو ہلکا سمجھ رہا ہے، کیونکہ اللہ غفور رحیم ہے یہ تو ہے، تو حقیقت ہمارا ایمان ہے، مگر یہ کہ اس طرح بعض لوگ ٹالم ٹول کرتے ہیں کہ گناہ کرتے رہتے یار اللہ معاف کرے گا، تو یہ بے باکی اور یہ دلیری ہے، تو گناہ کو مطلب یعنی کہ سیریس نہ لینے کی وجہ سے بھی لوگ ایسا کہہ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو مطلب ایسا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ گناہ تو گناہ ہے، اس سے توبہ کرنی ہی کرنی ہے اور ہر حال میں گناہ سے بچنا ہی بچنا ہے، پھر گناہ بتقاضائے بشریت ہو گیا کسی سے اب وہ ڈرے اور اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرے کہ اللہ تو غفور رحیم ہے تو مجھے معاف فرما دے، یہ کہنا کہ کرتے رہو سب کو اللہ غفور رحیم ہے یہ بہت کہ بے باکی اور خطرناک بات ہے. بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کے چاہے وہ چھوٹا گناہ ہو ان کو گھٹیا سمجھنا یہ کفر تک لے جاتا ہے، بندے کو کفر میں ڈال دیتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام ہے بتا رہی ہے، میں سمندری سے بات کر رہی ہوں، پیارے بابا جان اس شعر کا مطلب بتا دیجئے، اس مردہ دل کو مردہ حیات ابد کا دوں، تاب و توانے جانے مسیحا کہوں تجھے، ہمارے لیے مدینے کی دعا فرما دیجئے.
اسم اللہ پاک آپ کو امی ابو کے ساتھ خاندان کے ساتھ بعد اب مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، آمین، میرے لیے بھی یہ دعا قبول ہو جائے. اس مردہ دل کو مزدہ حیات ابد کا دوں، یعنی جو دل میرا مر چکا ہے، یا رسول اللہ آپ کی نگاہ کرم ہو جائے تو بس میں کہہ دوں کہ اے میرے مرے ہوئے دل تجھے بشارت دوں کہ تو اب کبھی نہیں مرے گا حیات ابد. تو یا رسول اللہ تابو توانے جانے مسیحا کہوں، مسیحا منے طبیب، کہ آپ تو مطلب طبیبوں کی بھی جان ہے، جان آپ اگر نظر کر دیں گے میرے مردہ دل کو تو یہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے گا، یہ مفہوم میری سمجھ میں آیا جو عرض کیا. وزیر مفتی صاحب کچھ فرمانا چاہے؟
جی جی بجا فرمایا آپ نے، بالکل بجا فرمایا.
اس مردہ دل کو مجزا ہے ابد کا دوں، اس مردہ دل کو مجزا ہے ابد کا دوں، اس مردہ دل کو مجزا ہے ابد کا دوں، تابو دعا دے جانے
دیتے رہنے کی سعادت بخشے.
اس میں یہ ہے تھوڑا سا آپ اس کو لیں گے نا کہ جب بیان ہو کہیں مجدری مشورہ ہو یا کوئی اس طرح کا ہو یا کوئی ایسی امپورٹنٹ آپ نے کمنٹمنٹ کی ہوئی ہے تو بات تھوڑی بہت جیسے میں نے آپ کو دیکھا کعوہ پی لیا دوائی لے لی ٹیبلٹ لے لی کچھ طرح لے لی. یاد ہے ہاتھ میں دانا ہوا تھا بابا
یاد ہے رمضان ابھی تک ہے نشان.
تو وہ اس کے لیے کتنا مطلب کہ وہ جتن کر 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 کے پہنچنا ہوتا تھا پٹا باندھ کر نہیں یار یہ چھٹی مدنی مذاکرہ نہیں چھٹنا چاہیے چھٹی نہیں ہونی چاہیے. مجھے یاد ہے میری سنت اے فیلنگ تھی طبیعت کا بھی مسئلہ تھا تو یہ کچھ نہ کچھ وہ جمع کر کے یار یہ بھی لے لو یہ بھی لے لو ذرا یہ گرم کر کے لے آؤ وہ پہنچ جائیں اپنا کام ہو جائے. اس میں ہم سب کے لیے
آج کوئی دوا نہیں کی میں نے نزلے کے لیے ایسا مشورہ دوں گا کہ اس کو نکلنے دیا جائے. اس طرح بہت ساری بیماریاں بھی نکل جاتی ہیں. نزلے کو ایک دم بریک لگانے سے گلے پہ اٹک ہو سکتا ہے سر پہ ہو سکتا ہے یعنی بلغم جو جمع ہو گیا نا اب اس کا حل یہی ہے کہ یہ نکل جائے. تو ایسا ہوتا ہے کہ میں مطلب کبھی کبھی اس کی شدت کو توڑنے کے لیے دوا استعمال کر لیتا ہوں اگر میں دیسی دوا کا قائل ہوں زیادہ تر دیسی پر میں بہت کمی مطلب وہ دوا لیتا ہوں ڈاکٹر کی تو الحمدللہ کوشش یہ ہوتی ہے. اور اگر یہ بھی نہ لی جائے تو یہ بھی ہے کہ ایک دو دن میں چلا جاتا ہے نزلہ بغیر دوا کے باہر میرا کچھ بھی نہیں لیا میرا چلا جاتا ہے. تو یہ اچھا ہے مطلب کچھ بیماریاں کئی بیماریاں ایسی جو یہ نزلہ جو ہے نا یہ لے جاتا ہے. تو نزلہ ایکچولی اس کو یعنی سمجھو کہ مرض رحمت ہے یہ دوسری بیماریاں یہ لے جاتا ہے. گھبرانا یار تکلیف تو ہوتی ہے آزمائش تو ٹھیک ٹھاک ٹھاک ٹھیک ہوتی ہے خاص کر نمازوں میں اور اچھی خاصی آزمائش ہوتی ہے. نماز میں تو ناک پوچھنا اور یہ سب مشکل ہوتا ہے تھوڑا. تو اللہ کا کرم ہے سب بہتر ہو جائے گا اتنا بڑا مرض نہیں ہے.
اللہ مزید شفا عطا کرے آپ کو ہمت عطا کرے. یہ ارشاد فرمائیے کہ سوال یہ آیا دکان کرائے پر لینے کے لیے ایڈوانس میں جو رقم دی جاتی ہے کیا اس پر زکات ہوگی؟ دونوں کے تعلق سے جواب عنایت فرما دیں جس نے ایڈوانس دیا ہے اور جس نے لیا ہے.
لینے والے کی تو یہ ہے نہیں نا پیسہ تو جس کا پیسہ اسی کا ہے ایڈوانس جس نے دیا ہے. اور یہ جو آج کل ایڈوانس ہڑپ کر جاتے ہیں یہ بھی جائز نہیں ہے. تو دینا تو اینی ہاؤ اس کو دینا ہی پڑے گا یہ رکھ نہیں سکتے اس کو. یہ جب یہ مل جائے گا تب زکات میں تو کاؤنٹ ہوگا. یہ جب مل جائے گا تب زکات فرض ہوگی اور جب تک نہیں ملا تب بھی اگر وہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے. یہ اس کی مالک یہی ہے اس کا.
دیکھیں کرائے جس نے کرائے کی جگہ دی وہ ایڈوانس میں رکھ لیتا اپنے پاس. مثال کے طور پر اس نے اگر 11 مانا اس کا کرایہ ہے 1000 روپیہ اور اس نے معاہدہ کیا ہے 12 مہینے کا تو وہ 12000 روپے ایڈوانس میں رکھ لے گا. اور اس کا میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر آگے پیچھے ہو گیا تو یا اسے کرایہ نہیں دیا تو اس کے کرایے ایڈوانس اس کا کرایہ کاٹ لیا جائے گا.
یہ بھی ہوتا ہوگا اور بلکہ اب تو کرایہ نہ دے نا یا دے تب بھی بھاڑا رسید اپنے بولتے ہیں نا شاید اس کو
جی وہ کرائے کی رسید الگ ہوتی.
اب وہ نہیں دیتے اور خالی کروانے کے لیے وہ اتنے عرصے سے ہم کو کرایہ نہیں دیا اس نے بھاؤ جب کرایہ بڑھ جاتا ہے نا تو نکالنے کے لیے پرانا کرایہ دار کو یا وہ صحیح جمتی نہیں ہے یا خود اس کو رہنا ہے یا مکان بنانا ہے نئے سرے سے تاکہ زیادہ آمدنی ہو تو اس طرح کی بھی ترکیبیں ہوتی ہے. کرایہ نہیں لیتے یا رسید نہیں کاٹتے اور یہ اس طرح تنگ کرتے ہیں اور کیس بناتے ہیں اور بہت کچھ ہوتا رہتا ہے. یہ ایڈوانس میں جو جمع کرائے اسے کرایہ کاٹ سکتا ہے کہ نہیں یہ مفتی صاحب ارشاد فرمائیں گے.
اصل یہ ہے کہ جب اس نے ایڈوانس جو رقم جمع کروائی ہے تو یہ قرض کی حیثیت رکھتا ہے اور قرض یہ ہوتا ہے کہ جس کی ملک کے اندر جس کو دیا گیا ہے قرض اس کی ملک کے اندر آ جاتا ہے. جیسا یہ قرض یہ جو ایڈوانس ہمارے یہاں دیا جاتا ہے تو جو مالک ہے وہ اس کو استعمال کرتا ہے اور اس کو استعمال کرنا جائز بھی ہے. لیکن یہ کہ اس نے جب مکان خالی کرنا ہے کرایہ دار نے یہ دکان خالی کرنی ہے تو وہ اس نے واپس کرنے ہیں اس کو. یہ امانت کی طرح نہیں ہے کہ اس کو یوز نہیں کر سکتا
جی.
یہ قرض کی طرح ہے. تو اس میں یہ ہے کہ زکات تو جس کی ملک ہے جو کرایہ دار ہے جس نے یہ دیے ہیں اس کے اوپر لازم ہے دینی ہے. لیکن یہ کہ وہی جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ ہاتھ آئے گی تو اس وقت اس پر دینا ضروری ہو جائے گا. ابھی اگر چار پانچ سال بعد ہاتھ آئے گی تو پھر اس کو چار پانچ سال کی ایک سال زکات نکالنا پڑے گی, اور اگر اس کا پانچواں حصہ ہاتھ آیا تو اسی وقت اس کی زکات دینا ہوگی, یا ساری رقم ساتھ آئی تو اس وقت اس کی زکات دینا ہوگی. تو وہ اب جتنے سالوں بعد آئے گی تو اتنے سالوں کی ایک ساتھ نکالنا ہوگی. اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہ سال بہ سال جب زکات نکالتا ہے تو اس کی زکات بھی نکالتے ہیں. اور جب جہاں تک رہا وہ شخص کے جس نے جس کے پاس یہ رقم ہے, مالک دکان کا مالک یا دکان کا مالک مکان یا دکان کا مالک جو ہے, تو یہ رقم اس کے ملک تو آ چکی ہے لیکن یہ اس کے اوپر قرض کی طرح ہے. اب مثال کے طور پر اس کے پاس جو ٹوٹل رقم ہے وہ 1,10,000 روپے ہے, اور یہ 10,000 روپے وہ ہے جو اس نے بطور ایڈوانس دیے تھے اس سے, تو یہ 10,000 اس میں سے مائنس ہو جائیں گے اور اس کی زکات جو ہے وہ 1,00,000 روپے کے اوپر ہوگی. اور یہ جو رقم رکھی جاتی ہے یہ سیکورٹی کے لیے ہوتی ہے کہ اگر کرایہ دار ایسی توڑ پھوڑ کرتا ہے کہ جو عرفاً توڑ پھوڑ نہیں ہوتی اور وہ بنا کے نہیں دیتا یا بجلی گیس وغیرہ کے بل اس کے اوپر ہوتے وہ نہیں دیتا, تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے ہی یہ رقم رکھی جاتی ہے. تو وہ جیسا کھڑا ہوگا جیسا معاملہ ہوگا اس کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے گا.
کٹوتی کر سکتا ہے اس میں سے مالک اونر
ظاہر ہے کہ اگر اس کا ایسا نقصان کر دیتا ہے کرایہ دار اور دیتا بھی نہیں ہے بھر کے تو اس میں سے ہو سکتا ہے.
کرایہ نہیں دیتا تو کرایہ بھی کاٹ سکتا ہے
ظاہر.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا یہ بات درست ہے کہ رشتے قسمت سے ملتے ہیں؟ کیا انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے اس کے لیے اللہ پاک سب کچھ لکھ دیتا ہے؟ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
ہے تو ایسا ہے کہ مطلب لوہے محفوظ پر سب لکھا ہوا ہے جو قیامت تک جو ہوگا یہ سب لکھا ہوا ہے. کہاں رشتہ ہوگا, ہوگا نہیں ہوگا, کون کتنا جیے گا, یہ لکھا ہوا ہے. اور یہ سب اللہ کو پتا ہے, اللہ لکھے ہوئے ہونے کا محتاج نہیں ہے. اس نے لکھا اس لیے بندہ مجبور ہو گیا ایسا کرنے کا, یہ اس کا بھی نہیں ہے. دیکھیں اللہ نے اپنے علم سے تو اس کو سب معلوم ہے, وہ ہمیشہ ہمیشہ سے معلوم ہے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معلوم ہے. اس کے علم میں کوئی یہ تو نہیں کہ کچھ کمی آ سکتی ہے, ایسا تو ہے ہی نہیں. مطلب نہ یہ کہ کچھ کمی تھی تو اب وہ پوری ہو جائے گی, ایسا بھی نہیں ہے. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سب کچھ معلوم ہے اللہ پاک کو. یہ لوگ بولتے جب یہ ہے مطلب تے تو ہم کو یوں کیوں کریں, تو یوں کیوں کریں, تو یہ تو وہی ہوگا جو لکھا ہوا ہے. تو ایسا مطلب سوچنا نہیں چاہیے کہ جیسے کہ دوا کی ایکسپائر ڈیٹ لکھی ہوتی ہے, یا سمجھو کہ یہ ٹیبل ہے, یہ بنانے والے کو اتنی معلومات ہے, اس کا ایکسپیرینس ہے, تجربہ ہے کہ یہ 25 سال سے زیادہ نہیں چل سکتی. اب اس کو معلوم ہے ایک بنانے والے کو کہ 25 سال اس کی ویلیڈیٹی ہے, پھر ایکسپائر ہو جائیے. اس کے معلوم نہ بھی ہو بالفرض, لیکن 25 سال کے بعد تو یہ ٹوٹے گی. جس کو کوئی پاورفل ہوگا اس کو معلوم ہوگی, جو اتنا نہیں ماہر ہوگا اس کو نہیں معلوم ہوگا کہ اس کی ویلیڈیٹی کیا ہے, لیکن ہے 25 سال. تو اللہ پاک کو سب معلوم ہے, تو اس کے علم میں ہونا, یہ اس علم میں ہونے نے کسی کو مجبور نہیں کیا ہے. جو جیسا کرنے والا تھا وہ چونکہ اللہ کو معلوم ہے تو وہ اس کے لیے لکھ لیا گیا. جس کا ساتھ جو ہونا تھا وہ اللہ کو معلوم ہے اس لیے لکھ لیا. اس کے معلوم ہونے نے کسی کو مجبور نہیں کیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ علی محمد. ایک سوال ہمارے پاس ایس ایم ایس کے ذریعے آیا ہے کہ ہم کہیں ہوتے ہیں اور کوئی ضرورت مند ہوتا ہے اور ہم اپنے پیسوں میں سے اس کی مدد کر دیں زکات کی نیت سے, اور گھر آ کر جو زکات کی رقم رکھی ہوئی ہے اور اس میں سے ہم نکال لیں, تو کیا یہ صحیح ہے؟
بظاہر تو حرج معلوم نہیں ہوتا جیسے مفتی صاحب فرمائے.
اگر ان کی اپنی رقم ہے یہ زکات والی, جیسے انہوں نے نکال کے رکھی ہوئی تھی ایک طرف کہ یہ رقم چونکہ میں نے زکات میں دینی ہے تو چونکہ انہی کی ملک ہے, اب یہ دے دیتی ہیں اس میں سے, تو کوئی اس کے اندر حرج نہیں ہے. اور دوسرے کی ہے اور اس کی اجازت ان کو موجود ہے تو بھی ٹھیک ہے, ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کی طرف سے بطور زکات دے دیں اور پھر آ کے اس میں سے لے دیں, ایسا ہو سکتا ہے.
اگر ہاتھوں میں کوئی ایسی چیز لگ جائے جو چپک جاتی ہے، اس کا جرم لگ جائے، کوٹیڈ ہو جائے، تو کیا وضو ہو جائے گا؟ پھر کہتے ہیں کہ میرا چھوٹی سی دکان ہے، میں میرے پاس گاہک بہت کم آتے ہیں، کوئی دم درود ہو تو بتا دیں.
کوئی چیز ایسی چپک گئی جس کو
گلو ہوتا ہے اسی طرح،
نیچے پانی نہیں بہتا تو اس کو چھڑانا ہوگا، چھڑا کر اس کے نیچے پانی بہانا ہوگا. لیکن بات صورتیں ہیں جیسے کہ مچھر مکھی کی بیٹ یا ایسی باریک چیز لگ گئی کہ جو نظر ہی نہیں آتی یا توجہ اس پہ نہیں رہتی، بہت اس طرح کی چیز جیسے مچھر مکھی کی بیٹ، یہ مطلب بتایا آٹا گوندنے والے کے لیے آٹے کا جرم، یعنی آٹے کی کوئی ایسی تیل لگ گئی کوٹنگ، اس طرح کی مثال دی ہے. تو پھر بھی جب پتا چل گیا نا تو جو نماز پڑھی وہ ہو گئی اس وضو سے، لیکن پتا چلے اب چھڑا کر صاف کر کے اس کے نیچے پانی بہانا ہوگا. اور روزی میں برکت کے لیے مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے چڑیا اور اندھا سانپ، بڑا دلچسپ رسالہ ہے، تو کئی اس میں اوراد و وظائف لکھے ہیں جس میں روزی کے لیے بھی لکھے ہوئے. ایک یہ کہ یا اللہ 786 بار، 786 ٹائم بعد جمعہ لکھ لیجئے، اسے دکان یا مکان میں رکھنے سے رزق بڑھتا اور مال و دولت میں برکت ہوتی ہے. کسی اور سے بھی لکھوا لیجئے، اگر خود نہیں لکھ سکتے تو بعد صبح صادق، ایک وظیفہ یہ بھی ہے صبح صادق کے بعد، یعنی کہ جس کو سحری کا وقت ختم ہو جانے کے بعد، نماز فجر سے پہلے اپنے مکان کے چاروں کونوں میں کھڑے ہو کر یا رزاق 10 بار پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل کبھی اس گھر میں تنگ دستی نہ آئے گی. طریقہ یہ کہ گھر میں سیدھے ہاتھ کے کونے سے قبلہ رخ کھڑے ہو کر شروع کیجئے اور اس کونے سے دوسرے کونے تک اس طرح ترچھے چل کر جائیے کہ چہرہ قبلہ رخ ہی رہے اور ہر کونے میں قبلہ رخ کھڑے ہو کر پڑھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا نام حافظ ڈاکٹر محمد بلال ہے، میں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امیر اہل سنت سے گزارش کرتا ہوں کہ میری بھتیجی حمیرہ بنت محمد اویس کو سلسلہ افطاریہ کے ذریعے غوث پاک کا مرید بنا دیجیے.
محمد حنین نام رکھنا کیسا ہے؟ آپ میرے صاحبزادے کو جو رمضان المبارک میں ہوا اس سے اپنے مریدوں میں شامل فرما لیجیے.
آپ کے بیٹے کو بھی سلسلے عالیہ قادری اعظم میں داخل کرتا ہوں، اور جنہوں نے اپنی بھتیجی کی کہا تو اب اگر ان کے والد کی اجازت ہے سرپرست کی تو وہ بھی بیعت ہو جائے گی، میں بیعت کر لیتا ہوں. امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے الاصابہ میں تحریر فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت حنین رضی اللہ عنہ صحابی تھے. مکتبۃ المدینہ کتاب نام رکھنے کے احکام میں نسبتوں والے 8 متفرق نام کے تحت لکھا ہے، حنین سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام کا نام. پھر لکھا ہے مکہ معظمہ اور طائف کے درمیان ایک وادی کا نام جہاں غزوہ حنین واقع ہوا.
حافظ ابن اسیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو اسد الغابہ میں صحابہ کے اندر ہی شمار کیا ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، خادم تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں تشریف لے جاتے تو خدمت کیا کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب وضو فرما لیتے تو یہ وضو کا وہ مبارک بچا ہوا پانی صحابہ کرام علی مردوان کے پاس لے کر آتے، تو صحابہ کرام علی مردوان میں سے کوئی اس پانی کو لیتا اور اسے اپنے جسم پہ ملتا، کوئی اس کو پی لیتا. تو ایک دن حضرت حنین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ وضو کا پانی دیا نہیں، وہ روک لیا اپنے پاس، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حنین سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اسے اپنے پاس رکھ لیا ہے اور اس کو ایک مشکیزے کے اندر میں نے ڈال لیا ہے تو جب میں مجھے پیاس لگتی ہے تو میں اس کو پیتا ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے دیکھا کہ اس غلام نے جو چیز روک لی وہ کیسی چیز اس نے روک لی ہے. پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ غلام حضرت عباس جو آپ کے چچا ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ہبا کر دیا, ان کو دے دیا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان کو آزاد کر دیا. تو یہ صحابہ میں سے.
یہ ماشاءاللہ ایک تصویر ہمیں کسی نے یاد رمضان کے حوالے سے بھیجی ہے, جو پٹی تھی نا جن دنوں میں, تو ماشاءاللہ
کیا اس میں
یہ جو ہاتھ پہ جو پٹی بندی تھی جانا جا ہوا تھا
اس دور کے. اچھا
اس وقت کی.
اللہ اللہ ماشاء اللہ یہ اسی میں ہوگی میرا خیال. اپنے پرانے مطلب جو بیانات ہیں نا یہ مدنی مذاکرے ان میں سے شاید جی کسی نے اٹھائی ہوگی.
جی کسی نے بھیجی.
میں کمرے کے اندر ہوتا تھا نا اپنے مکتب میں تو جب میں آنا شروع ہوتا تھا تب سے لیتے تھے نا, شاید اسی کا یہ حصہ ہو.
نماز جنازہ کی صفوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟
مراعات المناجی جلد 2 کے حوالے سے یہ ملا ہے کہ صفیں قریب قریب رکھو اس طرح کے 2 صفوں کے درمیان اور صف نہ بن سکے. یہ عام نمازوں کے لیے صفیں قریب قریب رکھو اس طرح کے 2 صفوں کے درمیان اور صف نہ بن سکے, یعنی صرف سجدے کا فاصلہ رکھو. نماز جنازہ میں چونکہ سجدہ نہیں ہوتا اس لیے وہاں صفوں میں اس سے بھی کم فاصلہ چاہیے.
ایک سوال ہے جس کا خلاصہ میں یوں عرض کرنا کی کوشش کر رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پر ہی آیا کہ بعضوں کا ذہن بنا ہوا ہوتا ہے کہ بچوں کا بھی یا گھر کے کسی فرد کا کہ میں نے اسی دعوت میں نہیں جانا جہاں پر گانے باجے بے پردگی وغیرہ گناہوں بھرا سلسلہ ہو, لیکن اب گھر والوں کی طرف سے آتا ہے پریشر. اب بہو کو بھی بعض وقت پریشر آتا ہے تو بہو بھی مجبور ہو کیا کرے. اچھا بیٹا کو سمجھ آ جاتی ہے تو ماں باپ پریشر کرتے ہیں, بیٹی کو سمجھ آ جاتی ہے تو پھر گھر والے پریشر کرتے ہیں کہ چلو. تو ایسے میں بڑے چھوٹے ان سب کے لیے کیا آپ رہنمائی کریں گے کہ اب جو نہیں جانا چاہتا کہ میں کیسے وہاں رہوں؟
اب ظاہر گناہ کی جگہ ہے وہ اس لیے نہیں جانا چاہتا تو اس کو جو بولے گا کہ چل تو اب یہ چاہے آئے یا نہ آئے بولنے والا گناہگار تو ہے, کس نے گناہ کی دعوت تو دے ہی دی اور یہ گناہگار جہنم کا حقدار ہو گیا. یہ دعوت دینے والا بولنے والا, دعوت ہمارے عام طور پہ کھانے کی دعوت کو بولتے ہیں, دعوت تو بلانا نہ, جس نے گناہ کی طرف بلایا گناہ کا مشورہ دیا گناہ کر لو. پھر اس میں بعض اوقات کیا کیا بول دیتے ہوں گے, خوشی میں سب چلتا ہے,
رشتے داریاں نبھانی ہوتی ہیں, خاندان ہے, یہ وہ ہے,
بہت خطرناک باتیں کر دیتے ہیں بعض اوقات. تو ہم یہ کہ اب یہ کہ مسئلہ اپنی جگہ پر واضح ہے کہ جب تک باندھ کر وہاں ڈال نہ دیا گن پوائنٹ پر کوئی لے جائے کہ ورنہ وہ دھمکی بھی صحیح ہو کہ یہ گولی مار دے گا تب تو جانا جائز ہو جائے گا جان بچانے کی نیت سے اتنی دیر تک کے لیے. اور یہ ممکن نہیں ہے, یہ ممکن نہیں ہے. لیکن میں نے کہا گنجائش ہے, اس کے علاوہ مروت میں جانا گناہگار تو کر دے گا. ماں باپ کا فورس کی وجہ سے وہ چلا گیا تو گناہگار تو ہوگا. اسی طرح یہ مرد تو پھر بھی مقابلہ کر لے گا بچا لے گا, بہو یہ بیچاری یہ اگر بچنے میں کامیاب ہو گئی تو کوئی بعید نہیں کہ جب فوت ہو کر دنیا سے جائے تو بی بی فاطمہ گلے سے لگا لے کہ یہ ہے میری کنیز, کہ اس نے مطلب میرے بابا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مضبوطی سے تھاما اور اس نے کسی کو مطلب نے کہ اس پر حاوی نہیں ہونے دیا. مگر اس میں یہ ضروری ہے کہ یہ بہو ہو یا بیٹی ہو یا بیٹا ہو یا داماد ہو جن کو گناہ کے لیے کہا گیا کہ چلو, یہ غصہ نہ کرے, جھاڑ جھوڑ نہ کرے, ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کچھ گناہ یہ بھی کر بیٹھے بد اخلاقی کے, ایسی بد اخلاقی جو شرن ناجائز تھی اور وہ یہ کر لے. ایسی کوئی بھی نہیں کرنی, خاموشی سے ہاتھ جوڑ کر رو رو کر مقابلہ کرنا ہے, بولا بولی نہیں کرنی, راڑا راڑی نہیں کرنی, شور شراپا نہیں کرنا. بعض اوقات جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے. बेटी को बोला चल, तो बेटी ने रोना शुरू कर दिया। और ये रोना भी बाद में गुस्से का होता है, ये पता चल जाता है। खाली रोए कि मैं ये नहीं कर सकती, ये गुनाह, तो इसमें भी खतरा है कि वो कुछ बोल दिया जाए, चल चल तेरा गुनाह मेरे ऊपर बस, तो ये नहीं उठ के चल पड़ो, ये कहकर तो गुनाहगार हो ही गई, लेकिन आप जाएंगी तो फिर गुनाहगार तो होंगी। इसके कहने से आपका गुनाह इस पर नहीं जाएगा, ये गुनाहगार हो गई, और हो सकता है कि बात सूरतों में कुछ और भी हो जाए तेरा गुनाह, ये क्योंकि इसने गुनाह को हल्का जाना, ये भी तो बोला ना तेरा गुनाह मेरे ऊपर बस, लेकिन गुनाह को ये बिल्कुल इजी ले रही है। ये हो सकता है कि ये कुछ का कुछ ये जुमला जो है ना ये इसमें हो जाए, इसके लिए हुक्म, ये बहुत संभलने की बात है। इसमें ये बात ऐसी करे भी तब भी माननी नहीं है, तो इंशाल्लाह आपके आंसू वो काम दिखाएंगे जो आपके अल्फाज नहीं दिखा सकते। खामोश, कुफ्ल मदीना टाइट, और मुंह भी फुलाना नहीं है गुस्से में, वो नहीं एकदम यूं दांत पीसते बोलना नहीं, खाली दांत पीसते रहे ना तो भी केस खराब हो सकता है।
इसकी हौसला
मजलूमियत, मजलूमियत का अंदाज हो, इंशाल्लाह इनके दिल में रहम आएगा, मुमकिन है कि ये बोल दे अच्छा अच्छा चलो हम भी नहीं जाते, ठीक है ठीक है, अल्लाह रसूल ने मना किया तो हम भी अल्लाह रसूल के ही हैं, हम मुसलमान हैं, हम इनके मानेंगे, नहीं जाते चलो बेटे रो मत, मैं भी नहीं आती, मैं भी नहीं जाता, बेटे रो मत, हो सकता है ऐसा माहौल बन जाए,
अल्लाह करे जो आप कह रहे हैं ऐसा हो, वरना
सब बेरहम नहीं होते, सब बेदर्द नहीं होते, खौफे खुदा वाले लोगों के भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो खत्म हो गए, ऐसा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मिल सकते हैं, और कई ऐसे खानदान होंगे जो इस वक्त मेरी बात इनकी समझ में आ रही होगी, अपने जहन में प्लानिंग कर भी रहे होंगे कि अब इस तरह बचकर निकलना है, फुला जगह होती रही है, हो तो रही है शादी, नहीं जाएंगे तो मसाइल तो होंगे, लेकिन ये कि हम इस प्रोग्राम में चले जाएंगे कि जहाँ कुछ नहीं होने वाला, उसमें नहीं जाएंगे कि उसमें कुछ होने वाला है गुनाह का काम, इस तरह उस पर प्लानिंग कर रहे हो, करनी भी चाहिए।
शफकत वाला अंदाज आपने फरमाया, अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए और फिर इस बेटी या बेटा या जो भी मतलब इस तरह गुनाहों से बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो शोहर अगर बीवी बचने की कोशिश कर रही है तो शोहर भी शफकत करे, हौसला अफजाई करें, और फिर ऐसी भाई असल बातों का भाइयों का भी दिमाग अल्लाह करे कि ऐसा मुस्बत हो जाए जैसा आप कह रहे हैं कि वो भी बहन पर चढ़ाई कर देंगे वगैरह वगैरह, और फिर आइंदा के लिए कोई ऐसा जैसे काम की जगह या कोई ऐसे मुनासिब जगह पर भी जाना है ना, अब इसको छोड़ो अभी ये नखरे करेगी, इसको छोड़ो अभी ये यूं करेगा, इसको छोड़ो यूं करे, फिर उसकी जो दिल आजारी है उसको जो तकलीफ पहुंचाने वाले मामला होते हैं, अब वहां जाना दुरुस्त है, जा सकती है या जा सकता है, उसका भी दिल खुश हो जाएगा, लेकिन वो उसका इंतकामी कार्रवाई घर में फैमिली में खानदानों में चलती है कि इसको छोड़ो अभी, इसको वहां लेकर ही नहीं जाना,
ये मुल्ला नहीं हो गई है।
हाँ, तो ये माशाल्लाह अमीर सुन्नत ने बहुत खूबसूरत मदनी फूल दिए, खानदान चाल वालों को चाहिए इनकी कदर करें, इनकी इज्जत करें, ऐसे नसीब वालों को ऐसे बच्चे मिलते हैं,
दुआएं देनी चाहिए इनकी,
ऐसे बच्चे या ऐसे ऐसा फर्द घर में हो ना कि जो इतना गुनाह से बचने के लिए रो रहा हो, यार इसका तो इसके सदके दुआ करनी चाहिए, ना कि बताना चाहिए,
बहुत खराब हालात है।
तो ये जब सवाल आते हैं ना तो उसके पीछे कोई ना कोई कहानियां स्टोरियां बाज़ औक़ात
होती होंगी,
होती हैं।
अच्छा, अब ये जो अभी जहन बन भी रहा होगा, लेकिन शैतान नफ्स ये जब कोई टाणा आएगा ना इवेंट
जी,
उस वक्त ये बुला देगा, ये बस है तो आजमाइश तो है, कैसे कैसे अनेक वाकयात होते हैं। बरसों पहले लियारी का वाकया, एक शादी थी, फंक्शन हुआ और दूल्हा भी रिंग में आया नाचा, अब ये थका रहा सो गया, सुबह उसकी बारात थी, रात को ये फंक्शन था, और फंक्शन में जो भी होता है शादियों के तो वो सब समझ सकते हैं क्या क्या नहीं होता उसमें, ये थका रहा नाच कूद कर ये लेटा सुबह, फिर ये क्या उसको उठाने के लिए कोई घर का आदमी गया होगा कि चलो अब ये इतनी देर हो गई, ऐसी नींद भी क्या कि अभी तक बाहर नहीं आया, आज तो बाहर आते इसकी दरवाजा बजाया, वो आंख ही नहीं खुल रही, इतनी गहरी नींद है, پھر کسی کا ماتھا ٹھنکا کہ یہ وجہ کیا ہے، یہ نکل ہی کیوں نہیں رہا. پھر وہ دروازہ توڑا گیا اور پھر پتا چلا کہ دولے میاں جو ہے یہ انتقال کر گئے، بڑے بڑے ہارٹ فیل ہو گیا تھا اس کا. یہ قرآن مچ گیا، شادی کی جگہ اور شادی والا گھر ماتم کدا بن گیا. اسی طرح کا پنجاب میں بھی کسی نے مجھے، میں دورے میں تھا نا پنجاب میں، کسی نے واقعہ سنایا تھا کہ ایک کی شادی تھی تو وہی دمدماٹی ہوئی اور دولہا بھی ناچا، عورتیں مرد سب اکٹھے ہوتے ہوں گے اس میں، تو دولہے نے ماں کو بولا کہ ماں آج میری شادی ہے، تو پتا ہے نا آج خوشی کی رات ہے، ماں تو بھی ناچ. اب ماں نے بولا کہ بیٹا میں ابھی سمر میں کہاں ناچوں گی. اس نے دولہے نے وہ انداز محبت میں اس کو کھینچ کے رنگ میں اتار دیا ماں کو بھی، ماں نہیں ناچنا پڑے گا دیکھو. اب ماں نے بھی اپنی بے ڈنگے فن کا مظاہرہ شروع کر دیا، ہاتھ پیر اجاڑنے لگی، اچھالنے لگی. خیر یہ دھما چوکڑی رہی ساری رات، اور پھر وہی دن کو جب دولہا سویا تو سویا رہ گیا، مرا ہوا پایا گیا. یہ تو ہے واقعہ سنے سنائے. ایک شرح الصدور میں واقعہ لکھا ہے علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ علیہ، جن کے وصال کو 500-600 سال ہو گئے ہوں گے. اس میں اسی طرح کا واقعہ لکھا ہے، قبرستان کے قریب ایک شادی ہو رہی تھی کسی کی، تو وہ کوئی فنکشن ہو رہا تھا، وہی یہ گانے بجے، پرانا دور پرانا یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو اچانک وہ قبرستان کا سناٹا چیرتی ہوئی کوئی آواز آئی جو عربی اشعار پر مشتمل تھی، جس میں کچھ اس طرح کا اس میں تنبیہ تھی کہ غفلت میں ناچ کود کرنے والے ان قریب تمہارا یہ مطلب دنیا سے رشتہ کٹ جائے گا اور موت تمہیں اچک لے گی وغیرہ، اس طرح کی آواز آئی. تو ایک دم وہ سناٹا چھا گیا، ڈر گئے، اور لوگ ڈر گئے کہ آواز دینے والا نظر نہیں آیا نا، خالی عربی شعر ایک گونجا، عرب لوگ ہوں گے نا وہ. تو دولہا کو تو بخار چڑھ گیا، اور آخرکار ایک ہفتے کے بعد، بخار چڑھا یا نہیں چڑھا بہرحال ایک ہفتے کے بعد وہ دولہا جو تھا وہ فوت ہو گیا. اس کو ایسی ہمت بیٹھ گئی قبرستان کی آواز سے. تو قبرستان ہمارے یہاں میوا شاہ کا قبرستان نا، یہ ایک عجیب عبرت والا مقام ہے. کسی نے اگر نوٹ کیا ہو کراچی کے جو لیاری کے علاقے والے لوگ ہیں، وہ بھی لیاری میں ہی ہے، کہ ایک طرف قبرستان ہے، دوسری طرف بالکل ساتھ ہی اس کے جوائن آبادی ہے، اس کا نام ہے جہان آباد. جہان مانے دنیا، جہان آباد. اب یہ جہان آباد، یہ مکانات ان میں قبریں نظر آتی ہیں باہر، قبریں بنی ہوئی، اور نوٹ کیا ہوا آپ نے، اچھا گدھے باندھ رہے ہوتے ہیں قبروں پر، قبروں پر وہ اوٹلا بنا کر یعنی کہ چبوترے کی طرح بیٹھے ہوتے ہیں، ادھر کھیل رہے ہوتے ہیں، مطلب یہ عجیب، یعنی کہ سب نہیں کرتے ایسا لیکن ایسا بھی ہوتا ہے. یہ جہان آباد ہے، یہ قبرستان ہے، کتنی بڑی عبرت ہے کہ یعنی پھر قبرستان کے ساتھ رہنے والے کو تو ہنسی نہ آئے یار، اتنا اس کو تو خوف تاری ہونا چاہیے، لیکن غفلت اور پتا نہیں کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے، سب ہو رہا ہوتا ہے، جو گناہوں کے اسباب ہیں نا وہ سب چل رہے ہوتے ہیں. لوگ قبرستانوں میں کیا کیا اڈے بنا رہے ہوتے ہیں گناہوں کے بعض اوقات. ہے مطلب عبرت بھی کسی کو ملتی ہے، کسی کو نہیں ملتی، اور بس اپنا اپنا انداز ہے زندگی کا. مرتے دیکھ کر بھی مطلب عبرت نہیں ہوتی، لاشیں اٹھانے والوں کو کون سی عبرت ہوتی ہے، اپنے مستی مست ہوتے کہ یہ یوں مر گیا، یہ یوں مر گیا، یہ حادثہ ہو گیا، یہ گاڑی رف چلاتا تھا، یہ کچے مکان میں رہتا تھا، منع بھی تھا کہ یہ چھت گر سکتی ہے، یہ پڑا تھا مر گیا. یہ بھائی موتا تو بھائی آپ کو بھی موت آئے گی، سب جائیں گے دنیا سے، کوئی بھی نہیں رہے گا. کلو نفسن ذائقت الموت، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے، سب مریں گے. جو پیدا ہوا وہ مرنے کے لیے پیدا ہوا ہے، موت آئے گی، آئے گی اور لازمی آئے گی. یہ دنیا جو ہے نا یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے. تماشا
کہ ہر سو نمونے مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بو نے کبھی غور سے بھی یہ دیکھا
محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، تین مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم
ورب العرش العظيم.
صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم
سبحانك اللہ
وبحمدك
وبحمدك
لا الہ الا انت
لا الہ الا انت
استغفرك
استغفرك
واتوب الیک
واتوب الیک
سبحانك اللهم
سبحانك اللهم
وبحمدك
وبحمدك
لا الہ الا انت
لا الہ الا انت
استغفرك
استغفرك
واتوب الیک
واتوب الیک
سبحانك اللهم
سبحانك اللهم
وبحمدك
وبحمدك
لا إله إلا أنت
لا إله إلا أنت
أستغفرك
أستغفرك
وأتوب إليك
وأتوب إليك.
صلوا على الحبيب
صلى
الله على محمد. مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات. سوال نمبر ایک، اسلام کے پہلے مجدد کون ہے؟ جواب، حضرت امیر المومنین عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ. یہ کلام سوال نمبر دو، یہ کلام کس کی خواہش پر لکھا گیا تھا؟ مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا. جواب، نگران شورا کی خواہش پر. سوال نمبر تین، پہلے خطبے میں ہاتھ باندھنے اور دوسرے میں زانو پر رکھنے سے کتنا ثواب ملتا ہے؟ جواب، دو رکعت نفل کا. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام، عاقب عطاری علی پور، بنت سعید سرگودا، بنت کرامت عطاریہ لاہور، بنت بشیر ملتان شریف، رضوان قادری ڈیرہ غازی خان، بنت محبوب آدم وادی سون خوشاب، سفیان رضوی کراچی. تمام درست جواب دینے والوں میں سے قرعہ اندازی کے ذریعے نکلنے والا نام، بنت نعمان عطاریہ، جزیرہ بھٹ شاہ، ان کو تحفے میں 1200 کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا، جو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے کتابیں لینے کی صورت میں کیش کروایا جا سکے گا. ناظرین سے مزید سوالات، اسلائی بہن نے محرم کا نام اور نمبر لکھے، اسلائی بہن نے اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھے، یعنی ام فلاں یا بنت فلاں. سوال نمبر ایک، کیا شش عید کے روزے پورے شوال میں جب چاہے رکھ سکتے ہیں؟ سوال نمبر دو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن غلام کا تذکرہ ہوا ان کا نام بتائیے. سوال نمبر تین، ہبا کا بیان، یعنی گفٹ، ہبا معنی گفٹ، ہبا کا بیان بہار شریعت کے کس حصے میں ہے؟ دینی کاموں کی تحریکیں، پاکستان و بین الاقوامی امور، 14 مئی 2021 کی کارکردگی، جائزہ تحریک، اسلائی بھائیوں کی تعداد 31,100، اسلائی بہنوں کی تعداد 67,111، ایک پارہ روزانہ پڑھنے یا سننے والے اسلائی بھائیوں کی تعداد 8,520، اسلائی بہنوں کی تعداد 55,854، روزانہ آدھا پارا پڑھنے یا سننے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 11,210، اسلامی بہنیں 51,455، روزانہ 1200 درود پاک، اسلامی بھائیوں کی تعداد 13,853، اسلامی بہنیں 72,947، روزانہ 313 درود پاک، عیسائی بھائیوں کی تعداد 23,508، عیسائی بہنیں 1,12,321، گھر درس، عیسائی بھائیوں کی تعداد 4,438، عیسائی بہنیں 64,221، تفسیر سننے سنانے کے حلقے کے شرکا عیسائی بھائی 6,024، روزانہ 12 منٹ مطالعہ، عیسائی بھائیوں کی تعداد 5,507، عیسائی بہنیں 68,295، زلفے رکھنے کی نیت، عیسائی بھائی 17,482، تہجد پڑھنے والے عیسائی بھائی 2,588، عیسائی بہنیں 25,596. ماشاءاللہ عیسائی بہنوں کی کارکردگی زیادہ مضبوط، تقریباً ہر جگہ عیسائی بہنیں ہی زیادہ ہیں، سبھی جگہ جو میرے کارکردگی ملی اس میں، ماشاءاللہ.
صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہر ہفتے امیر علیہ سنت کی طرف سے ایک رسالہ پڑھنے سننے کی ترغیب بیان ہوتی ہے، اور پڑھنے سننے والوں کو امیر علیہ سنت اپنی دعاؤں سے بھی نوازتے ہیں. اس ہفتے جو ہمیں رسالہ پڑھنا سننا ہے، آئیے سنتے ہیں دعائے عطار.
حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے انتہائی توجہ اور استقامت کے ساتھ مطالعہ کرنے کو قوت حافظہ کے لیے بڑا فائدہ مند پایا ہے. یا اللہ پاک جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ فیضان امام بخاری پڑھ یا سن لے اسے امام بخاری کے عشق رسول سے حصہ عطا فرما اور اسے بے حساب بخش دے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
گزشتہ ہفتے جو رسالے کا اعلان ہوا تھا میٹھی عید اور میٹھی باتیں, پاکستان میں اسلامی بھائی جو پڑھنے سننے والے ہیں 7,55,488, پاکستان میں اسلامی بہنیں 3,91,434, اوورسیز میں اسلامی بھائی 1,95,981, اوورسیز اسلامی بہنیں 1,23,411. ٹوٹل ہمارے پاس جو کارکردگی ملی وہ 14,66,314.
اللہ اللہ. عید کارکردگی, یہ کارکردگی وصول کرنے میں کوتاہی انڈرسٹوڈ لگتی ہے. ایک تو آخری دنوں میں ہمارے جو ذمہ دار ایکٹیو اسلامی بھائی ہوتے ہیں درد رکھنے والے, وہ تو لگتے ہوں گے مدنی عطیات جمع کرنے میں اور بستوں میں مصروف ہو جاتے ہوں گے فطرہ وصول کرنے میں, تو ظاہر ہے کہ ایک وقت میں کئی کام ممکن کم ہی ہوتے ہیں, مطلب مشکل ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے باقی اب لاک ڈاؤن نے بھی مطلب کچھ کام دکھایا ہوگا, اپنا رسالے بھی نہیں مل سکے ہوں گے اور ہر ایک اس سے پڑھے یہ ضروری نہیں ہے, سنے سب کے پہنچے سب تک, تو یوں ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ ایسے اسباب ہوئے ہوں گے جس سے کارکردگی جمع ہونے میں وہ مشکل درپیش آئی ہوگی. ساری بہنیں بھی ہو سکتا ہے آخری دن میں دیگر عبادات میں مشغول ہوتی ہوں گی, پھر عید کے لیے مہمانوں کی تیاریاں, کپڑوں کی, بچوں کی ترکیبیں, تو اس طرح یہ اس وقت جو کارکردگی یہ کم ہے. میں کہ اللہ کرے کہ ابھی فیضان امام بخاری ایسا جاری ہو کہ میرا 40,00,000 کا عدد پورا ہو جائے. تو اب تو آپ سب فارغ ہو گئے نا, اب تو عید کی مصروفیات بھی ختم ہوئی اور رمضان شریف کے جو بستے تھے فطرہ وہ بھی ختم ہو گئے, تو یوں مطلب موقع تو لگتا ہے کہ ہے. اب یہ آپ کا کام ہے, میرے حال پر رحم کریں اور مجھے 40,00,000 کی کارکردگی دے ہی دیں. اسی بہنیں بھی, میری مدنی بیٹیاں بھی, مدنی بیٹے بھی, سب آج اور اب بھی سے بس کانٹیکٹ شروع کر دیں, رسالہ پڑھنا ہے پڑھنا ہے پڑھنا ہے پڑھنا ہے. اونلی 17 پیجز کیا دینے آدمی, یوں کھڑے کھڑے تھوڑا مطلب اپنی بات چیت روک کر میں 10-15 منٹ میں ہو سکتا ہے پڑھ لے, شاید 15-20 منٹ میں. 17 پیج پڑھنے میں چھوٹا تو رسالہ ہوتا ہے, کتنی دیر لگتی ہے, وہ بھی پورا آپ کو ویک پڑھا ہے.
کیا چاہتے ہیں آپ؟
40,00,000 پڑھنے اور پڑھنے والی ہو یا سننے اور سننے والی, سب مکس یہ تعداد چاہتا ہوں.
چلیں دعوت اسلامی والو, اے عاشقان رسول,
لبیک انشاءاللہ
انشاءاللہ
زور لگا دیں. یہ بلکہ یار یہ جو کمی ہو گئی نا یہ صدمے کی بات ہے.
انشاءاللہ
کبھی نہیں ہوئے پورے سال میں, جنہیں جب سے یہ سلسلہ چلا ہے, شروع میں تو تھوڑے تھوڑے کر کے بڑھا, اس کے بعد جب میرا خیال ہے عروج پکڑا, اس کے بعد یہ شاید اتنا فگر مجھے یاد نہیں ہے کہ اب ایک دم اتنا نیچے آ گئے ہوں. لاک ڈاؤن میں بھی پڑھتے تھے سائی بھائی, اب پتا نہیں مطلب کم آیا ہو فگر تو مجھے برابر یاد نہیں ہے, لیکن آج کا فگر شاکنگ نیوز.
کوشش کرتے ہیں آپ کو تسلی کا سامان ہو اور انشاءاللہ اگر 40 سے ایسے پلس کا فگر آپ آتے ہفتے پڑھ لیں اور آپ کی نظر آ جائے تو
خوشی ہوگی یار,
خوشی ہوگی,
دل میں خوشی داخل ہوگی, دل سے دعائیں نکلیں گی انشاءاللہ.
چلیں اسٹارٹ لیں
لبیک انشاءاللہ,
سب مل کے زور لگا دیں, پورا پوری دنیا سے لینے نا 40,00,000, یہ تھوڑی کہ کسی محلے سے لینے, ہم کو سب زور لگائیں گے تو ہو جائے گا انشاءاللہ. ماشاء اللہ یہ ہمارے پورا عزم لگتے ہیں, حاجی یافور ہے میرا خیال ہے.
جی جی,
ڈیم ہے یہ اسکرین پر کچھ, اور دو چہرے برابر پہچانے نہیں,
ایک ان کے زون نگران ہیں,
مدنی قافلہ ذمہ دار,
ایک مدنی قافلہ ذمہ دار.
ماشاء اللہ, مرحبا مرحبا. آپ بیٹے آپ زور لگاؤ گے تو اللہ کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ 25 میں شریف 25,00,000 آپ لوگ کر دیں, نہیں لاہور ریجن ہے نا ان کے پاس تو, حاجی یافور کے پاس
جی.
تو ان کے دو دائیں بائیں بازو اس وقت تو بنے ہوئے, یہ سب مل کے زور لگائیں گے تو لاہور کی آبادی بھی بہت ہے. کراچی کے بعد سب سے بڑا شہر پاکستان کا لاہور ہے, اور لاہور دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں سے ایک شہر ہے. اتنی آبادی ہے وہاں, گنجان آبادی ہے.
ہمارے چھ ریجن میں سے ایک تو یافور بھائی ہیں, ایک حاجی امین ہیں, دونوں سن رہے ہیں. اسلم بھائی جو ملتان ریجن کے, ان کا بھی پیغام آ چکا ہے
الحمدللہ.
گلگت بلتستان میں ہمارے بغداد بھائی ہیں, ان کے پاس ہے تو ان کا بھی پیغام آ چکا ہے.
حاجی ایاز کا بھی آ چکا,
ہاں تو
حیدرآباد ریجن,
حیدرآباد ریجن حاجی ایاز کے پاس ہے تو یہ آ چکا ہے. یعنی چھ میں سے تین ریجن کے تو سامنے سامنے ہے. اب انشاءاللہ زور لگائیں گے تو اللہ کی رحمت سے اسلامی بہنوں نے بھی, آپ کی مدنی بیٹیاں ہیں, یہ
اللہ کرے یہ سب سات سات لاکھ کا ادب لے لے نا, سپوز کریں تو یہ چھ تو سات چک بیالیس ہو گئے, 42 لاکھ. اور اسلامی بہنیں پھر ان میں شامل نہیں ہے نا,
نہیں سب ٹوٹلی ہمیں چاہیے نا 41,
یہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گی. چھ جو ریجن آپ بول رہے اس میں,
جی جی
اچھا.
یہ مدرسۃ المدینہ والے, جامعۃ المدینہ والے, دیگر شعبہ جات کے ذمہ داران بھی میسج بھیج رہے ہیں.
وہ لاک ڈاؤن کے بھی مسائل ہو گئے نا یار, اس طرح بھی جو مدرسے جب جاری تھے جامعات المدینہ تو فگر اچھا بنتا تھا. اللہ کرے گا ہمارے اساتذہ کرام ناظمین مجلس اگر ایکٹیو ہو کر اپنے ناظمین کو اپنے مدرسین کو ایکٹیو کرے گی تو کوئی انشاءاللہ اس میں, یہ سب کے بھلے کی بات ہے, کسی کو بھی اختلاف تصور بھی نہیں ہو سکتا, بس سستیاں ہیں. تھوڑا ہمت کریں گے تو آپ کو بہت ثواب ملے گا. امام بخاری ان کی کتاب بخاری شریف سند کے اعتبار سے قرآن کریم کے بعد مانی جاتی ہے, اتنی اہم کتاب اور اتنا بڑا احسان کیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے. ان کی شان تھوڑی آپ جان لیں, ان کا تعارف آپ کو مل جائے گا اس میں, اور ان کی کرامتیں, بہت بڑے ولی اللہ تھے, بہت بڑے محدث, بہت بڑے عالم دین تھے. ایسا تقوی پرہیزگاری آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اور بخاری شریف سے محبت بڑھ جائے گی کہ اچھا ایسی شخصیت کی لکھی ہوئی کتاب ہے کہ انہوں نے اتنی احتیاط کے ساتھ حدیثیں جمع کی ہیں. سبحان اللہ, ہمت کیجئے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
اور کسی نے تو نعرہ لکھا ہے ہفتہ وار رسالہ پڑھیں گے پڑھوائیں گے
انشاءاللہ. یا اللہ پاک جو کوئی فیضان امام بخاری پڑھ یا سن لے اس کو اس سے پہلے موت نہ دینا جب تک یہ حج نہ کر لے, مدینہ نہ دیکھ لے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
ماشاءاللہ ہمیں جو کارکردگی ملی ہے اس میں یہ بھی ایک خصوصیت ہے کہ اس بار نمایاں ریجن میں, نمایاں زون کراچی ریجن میں, اسلامی بہنوں میں جو نمایاں زون ہے کراچی ساؤتھ سینٹرل زون نمبر 1 ام میرا اتاریہ, اسی طرح اسلام آباد ریجن میں نمایاں زون ہے سیالکوٹ زون ام زمزم اتاریہ, فیصل آباد زون میں اوکاڑا زون ہے ام عادل اتاریہ, ملتان ریجن میں مظفر گڑھ زون ہے ام حسن اتاریہ, اور لاہور میں نمایاں زون جنوبی لاہور زون بنت منظور اتاریہ, اور حیدرآباد میں لڑکانہ زون ام سعد اتاریہ.
حاجی شاہد کا بھی پیغام آیا ہے انشاءاللہ, انہوں نے بھی ہمت تو دکھائی ہے. حاجی شاہد اس بار بھی آئیں گے, کر دیتے پورا. حسن رضا آپ کیسے ہو؟ آپ زور سے بولو گے مجھے آواز آ جائے گی.
الحمدللہ
ماشاء اللہ.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية. آمين. يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم, آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر, اور جو نیکیاں مجھے اسلائی بھائی اسلائی میں نے اشارے ثواب کریں, ان سب پر اپنے کرم کے شان شان اجر عطا فرما. یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ سارا ثواب مزید ان کو عطا فرما. تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین، خصوصاً والدین مصطفیٰ، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، امام اعظم، غوث العظم، غریب نواز، اعلی حضرت، صدر شریعت، قطب مدینہ، صدر الفاضل، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، تمام اہل بیت اطہار، آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما.
آمین.
یا اللہ پاک ہماری بے حساب مغفرت فرما. الہ العالمین، ماہ رمضان المبارک کی عبادات قبول فرما. یا اللہ پاک کوتاہیاں معاف کر دے. اے اللہ پاک ماہ رمضان کا غم نصیب فرما. یا اللہ پاک آتے سال پھر ماہ رمضان نصیب ہو جائے صحت و عافیت کے ساتھ. اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ. یا اللہ کرونا وائرس دنیا سے ختم ہو جائے. مولا کریم کرونا کی آفت دور ہو. یا اللہ پاک کرونا کے مریض شفا یاب ہو جائے. یا اللہ ہمارے سارے بیماروں پر رحمت کی نظر فرما، سب کو بیمار مدینہ بنا دے. یا اللہ پاک اپنی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما. ہمارے سارے گناہ معاف کر دے. ہمیں بے حساب مغفرت سے مشرف فرما دے. یا اللہ پاک جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. یا اللہ پاک ہم کو حج نصیب فرما. بار بار میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرما. یا اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرما، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں نیک رشتے عطا فرما. مظلوم قیدی رہا ہو جائے، مقروضوں کے قرضے اتر جائیں. یا اللہ بے اولاد نیک اولاد بغیر آپریشن کے عافیت کے ساتھ پائے. بیٹوں کے طلبگار بھی محروم نہ رہے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.
مٹا میرے رنج
جی.
نبينا امين صلى الله تعالى عليه واله وسلم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي صلى الله على النبي واله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ.
ہمارے رکن شورا نگرانی ریجن حاجی رفیع فیصل آباد، ان کا بھی مطلب پیغام ہے کہ انشاءاللہ یہ بھی اس تحریک کو بڑھائیں گے اور انشاءاللہ تعداد پوری کریں گے انشاءاللہ.
خوف خدا عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ فکر شریف تو طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ